وہاں کیا بات اعلی حضرت کی،
مسلک اعلی حضرت سلامت رہے،
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین مرحبا، خوش آمدید۔ فیضان اعلی حضرت سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ فیضان اعلی حضرت میں ہم اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی افکار و تعلیمات کو بیان کر رہے ہیں، اور الحمدللہ اس سے فیضان اعلی حضرت ہمیں حاصل ہو رہا ہے۔ دین اسلام کے آغاز ہی سے ایک عمل مسلمانوں میں بڑا ممتاز رہا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اس عمل پاک کو کیا اور اس نیکی کو آگے بڑھایا، اور اسلام کی ترویج و اشاعت میں اس عمل کا بڑا دخل رہا، اور اسے دعوت اسلامی کی اصطلاح میں اگر کہا جائے تو اسے کہا جاتا ہے انفرادی کوشش کرنا۔ انفرادی کوشش یہ ہر کوئی کر سکتا ہے، اجتماعی طور پر گفتگو کرنا، بڑے منچ پر آ کر بولنا، بڑی جگہ پر بڑا بیان کرنا، یہ ہر کسی کا کام نہیں ہوتا، لیکن انفرادی طور پر ون ٹو ون نیکی کی دعوت عام کرنا، کسی کو کوئی شرعی مسئلہ اگر آتا ہو تو سمجھا دینا، کوئی سنت پھیلانا، کوئی پیاری سی حدیث پاک سنانا، کوئی نیکی کی، کوئی خیر کی بات کرنا، یہ ہر کسی کے بس کی بات ہے، جسے آتا ہے وہ آگے اسے بیان کر سکتا ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب تک رب تبارک کا وطالعہ کی طرف سے اعلانیہ طور پر تبلیغ دین کا حکم نہیں ملا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی کوشش کرتے رہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انفرادی کوشش کی، آپ مسلمان ہو گئے۔ کیسے مسلمان ہوئے؟ کہ آپ کی انفرادی کوشش سے کئی مسلمان ہوئے، کئی صحابہ بنے، اور ایسے جلیل القدر صحابہ کہ ان کا نام پاک عشرہ مبشرہ میں آتا ہے۔ انفرادی کوشش کے نتیجے میں وہ مسلمان ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ کی بہن نے انفرادی کوشش کی، وہ دائرہ اسلام میں آ گئے۔ اسی طرح دیکھتے جائیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات پر انفرادی کوشش کی، شیر خدا بن گئے۔ حضرت خدیجت الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انفرادی کوشش کی، وہ دائرہ اسلام میں آ گئیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی کوشش کے اس عمل کو جاری رکھا، صحابہ اکرام اسے کرتے رہے، اور آج تک یہ عمل پاک جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ دعوت اسلامی میں بھی الحمدللہ رب العالمین اس عمل کو بڑی پذیرائی حاصل ہے۔ خود امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے فرمان کا یہ خلاصہ ہے کہ دعوت اسلامی کا 99% کام انفرادی کوشش سے ہوتا ہے۔ تو انفرادی کوشش کو بڑا دخل ہے اسلام کے کاموں میں، دین متین کی خدمت میں، اور یہ ہم سب کر سکتے ہیں، ہم سب اس کے لیے کوشش کر سکتے ہیں۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی انفرادی کوشش کیسی تھی؟ آپ کس طرح امت کی خیر خواہی کے لیے کوڑھا کرتے تھے؟ جی ہاں، جو انفرادی کوشش کرے گا اس کے دل میں پہلے خیر خواہی ہونا ضروری ہے، ہمدردی ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی میں کوئی غلطی دیکھی، کوئی خرابی دیکھی، کوئی ایسی بات دیکھی جو خلاف شریعت ہے، خلاف اسلام ہے، اور اب اسے سمجھانا ہے، تو پہلے تو کڑھن ہونی چاہیے کہ یار میں سمجھا دوں اس کو، کسی طرح یہ غلط بات اس سے چھوٹ جائے، یہ بری عادت اس سے چھوٹ جائے، پھر بندہ کرے گا انفرادی کوشش۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کیسے انفرادی کوشش کے ماہر تھے، کیسا انداز تھا، انفرادی کوشش کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، کون سی چیزیں پائی جائیں تو انفرادی کوشش خراب ہو جاتی ہے، یہ بہت بڑا ٹاپک ہے، اور آج انشاءاللہ عزوجل اعلیٰ حضرت کی مبارک انفرادی کوششوں کے واقعات، انفرادی کوشش کس طرح کرنی چاہیے، اس کے متعلق مدنی پھول پیش کیے جائیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ آج ہمارے ساتھ خصوصی طور پر ہمارے مجلس مدنی چینل کے نگران اور ماشاءاللہ بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی حاجی محمد اسد اتاری مدنی ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ انہیں کئی مدنی سلسلوں میں دیکھتے ہیں، خوابوں کی تعبیریں اس سلسلے میں بھی آپ دیکھتے ہیں، اور بھی ماشاءاللہ یہ سلسلے فرماتے ہیں، اور بہت ہی ہمارے سینئر مبلغ ہیں انشاءاللہ، آج خاص طور پر ہمارے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ انفرادی کوشش پر مدنی پھول ہم ان سے سنیں گے۔ اس کے علاوہ تلاوت قرآن بھی ہوگی، نعت رسول مقبول بھی پیش کی جائے گی انشاءاللہ۔ آج ایک شعبے کا تعارف بھی، دعوت اسلامی کس انداز سے اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو لے کر اس شعبے میں آگے بڑھ رہی ہے، ہم کوشش کریں گے کہ اسے بھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ اسی طرح دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں انفرادی کوشش کیسے کی جاتی ہے، اس کے متعلق بھی آپ سے کچھ بات ہوگی آج انشاءاللہ. آپ کو منقبت اعلیٰ حضرت بھی سنائیں گے. آئیے اچھی اچھی نیتیں بھی بڑھا لیں. حدیث پاک میں ہے کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اچھی نیت کے بغیر عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا. میں بھی نیت کرتا ہوں اور آپ بھی نیت فرمائیں کہ حصول ثواب کی خاطر اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر سلسلے میں شرکت کروں گا، علم دین سیکھوں گا، سیکھ کر عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچاؤں گا. اور مزید جو اچھی اچھی نیتیں آپ سے بنے کیجئے. آئیے تلاوت قرآن کی طرف بڑھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا
چینل کے ناظرین. آپ نے تلاوت قرآن پاک سنی، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پیش کریں گے. ہمارے ساتھ آصف بھائی موجود ہیں. مرحبا آصف بھائی، اعلیٰ حضرت کا کلام سنانا ہے آپ نے، پیش کیجیے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عمله. مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کیجیے انشاءاللہ. اللہ کی رضا کے لیے ہم کلام پڑھیں گے اور سنیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله دنيا میں ہر آفت سے بچانا مولا عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا اور بیٹھوں اٹھانا مولا صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سرتاب قدم ہے تنی سلطان زمن پھول سلطان زمن پھول سرتاب قدم ہے تنی ہے نہیں ہوں
Ooh.
تن پھول بدن ہو تن پھول بدن
ہو. ماشاء اللہ کیا بات ہے. امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قلم پاک سے نکلا ہوا ایک ایسا پیارا کلام. سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زقن پھول، بدن پھول. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنا کوئی امام احمد رضا سے سیکھے. سبحان اللہ، بڑا ہی شاہکار کلام ہے اور اعلیٰ حضرت کی شاعری ہے، تو سمجھ نہ بھی آئے تو بھی جھوم جھوم کے پڑھتے رہنا چاہیے کہ جو لکھا ہے حق لکھا ہے. امام اہل سنت کی شاعری پر کیا فرمائیں گے اسد بھائی؟ سلسلے میں
کہنے ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرا. ویسے تو اس کلام کا ہر ہر شعر ہی بڑا ہی شاندار ہے، بڑا ہی پیارا ہے.
بالکل
میں یہ عرض کروں گا کہ نغمات رضا جو مدنی چینل کا سلسلہ ہے، غالباً آپ ہی نے یہ کلام پڑھا اس میں بھی، جی تو وہ ضرور دیکھا کریں، اور بالخصوص جو ان دنوں کے اندر ہمارے
آج کل روزانہ
آن ایئر ہو رہے ہیں، ٹائمنگ اگر کنفرم ہو جائے تو
تقریباً بتا دیجیے، یہی مدنی خبروں کے بعد 8:30 بجے،
8:30 پونے 9،
8:30 بجے ہو جاتا ہے تاکہ سلسلے سے پہلے پہلے ہمارے ختم ہو جاتے.
ٹھیک ہے، تو وہ ضرور دیکھیں، اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے پڑھتے رہیں، جھومتے رہیں، لیکن سمجھ کے پڑھنا اور سمجھ کے سننا اس کے بعد نرالی ہوتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر کہ جہاں پر نثر میں آپ نے سرکار کی شان بیان فرمائی، وہیں پر نظم میں بہترین انداز پر جو ہے وہ ہماری رہنمائی بھی ہے اس کے اندر. اور خاص طور پر یہ کلام، بہت کچھ اس پر لکھا گیا، کہا گیا. یہاں پر یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اگر بالفرض کوئی سلسلہ نہیں دیکھ پاتے ہمارے ناظرین، ظاہر ہے کہ ٹائمنگز آگے پیچھے ہوتی ہیں، تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر ہماری آرکائیو بنی ہوئی ہے، وہاں پر جو گزشتہ چند ماہ کے سلسلے ہوتے ہیں وہ اپلوڈ کیے جاتے ہیں،
صحیح،
وہاں سے ان کو حاصل کیا جا سکتا ہے. اور خاص طور پر اس طرح کے سلسلے کہ جو آپ کو بار بار سننے ہوتے ہیں، تو ون ٹائم اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر کے محفوظ کر لیا جائے تاکہ جب بھی سہولت ہو تو اس کو ہم اس کو سن سکیں. سلسلہ ہوتا ہے آپ کا مدنی چینل، تو اس میں بعض اوقات اس طرح کی کالز آتی ہیں کہ فلاں سلسلہ جب آن ایئر ہوتا ہے تو ہم فلاں مصروفیت میں ہوتے ہیں، تو دنیا بھر کے ظاہر ٹائمنگز الگ ہیں، آفیسز کے بھی نمازوں کے اوقات مختلف ہیں. تو یہ میں مشورہ دیا کرتا ہوں کہ ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کرنا اپنی عادت بنائیں، انشاءاللہ عزوجل یہ سلسلہ بھی اور دیگر سلسلے بھی جو آپ چاہتے ہیں آپ کو بڑی آسانی سے میسر ہوں گے.
ماشاءاللہ، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی انفرادی کوششیں آج ہمارا موضوع ہے. انفرادی کوشش جو ہے یہ ایک اصطلاح ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ انفرادی طور پر کسی کو نیکی کی دعوت دینا. مزید انفرادی کوشش کو کس طرح واضح کریں گے اسد بھائی؟
بڑا ہی پیارا ایک عمل ہے، اور انفرادی طور پر ون ٹو ون جس کو ہم کہتے ہیں، کسی کو نیکی کی دعوت دینا، نہی عن المنکر کرنا،
سینہ بہ سینہ بھی کہہ سکتے،
جی ون بائی ون کسی سے بات چیت کرنا، تو یہ دعوت اسلامی کی اصطلاح ہے. ویسے تو ہر مسلمان پر حسب حال نیکی کی دعوت کے جو احکامات ہیں انہیں سیکھنا چاہیے. انفرادی کوشش کی اگر ہم بات کریں تو یہ کبھی واجب بھی ہو سکتی ہے، کبھی مستحب بھی ہو سکتی ہے.
اچھا،
اور حسب حال، حسب موقع، اگر کسی کو اس بات کا غالب گمان ہے کہ کسی کو غلطی کرتا ہوا دیکھے اور یہ اس کو سمجھائے گا تو وہ سمجھ جائے گا، تو اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ سامنے والے کو سمجھائے.
اچھا،
اب باپ کا سمجھانا اپنے حسب مرتبہ ہوگا، استاد کا اپنے حسب مرتبہ ہوگا، دوست دوست سے کیسے بات کرے گا وہ اپنے حساب سے ہوگا، حاکم اپنی رعایا کے ساتھ کیا انداز اختیار کرے گا، تو یہ ایک پورا ایک چیپٹر ہے. بہرحال امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ہم آج نیکی کی دعوت کی بات کر رہے ہیں، انفرادی کوشش کی بات کر رہے ہیں. تو امام اہل سنت کی اگر ہم ذات کو دیکھتے ہیں اور آپ کی سیرت طیبہ کو دیکھتے ہیں، تو آپ کی ذات میں انفرادی طور پر نیکی کی دعوت دینا، احکام شرعیہ کو بیان کرنا بہت زیادہ ہے، اور بیانات جس کو ہم اجتماعی کوشش کہتے ہیں وہ بڑے ہی کم ہیں، یعنی سال کے اندر بڑے چند موقع پر آپ بیان فرمایا کرتے تھے. اور اگر یوں دیکھا جائے، ایک تو یہ ہے کہ جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ سے بات چیت کے دوران میں نے نیکی کی دعوت پیش کی، گفتگو کے ساتھ جو ہم نے انفرادی کوشش کی. امام اہل سنت کا ہر فتویٰ ایک اعتبار سے دیکھیں تو ایک انفرادی کوشش کی مثال ہے،
صحیح.
کیونکہ سائل جو ہے وہ ایک ہوتا ہے،
جی جی،
اور وہ سوال کرتا ہے اور اس کو جواب دیا جاتا ہے، تو یہ بھی ون ٹو ون ایک نیکی کی دعوت ہے. اور پھر اس کو ظاہر ہے کہ چھاپ کر جب اجتماعیت کے ساتھ پیش کیا گیا تو اس کا سینیریو بڑھ جاتا ہے. لیکن یہاں پر
بک کی صورت میں آ جائے گا تو وہ اجتماعی کوشش کہلائے گی,
پبلش ہو گیا اور بہت سارے لوگوں تک پہنچ گیا. ورنہ اگر ہم فتوے کو یوں دیکھیں, استفتاء کو ہم دیکھیں, تو سائل نے سوال کیا اور مجیب نے جواب دیا, مفتی نے جواب دیا, تو وہ انفرادی طور پر ہی نیکی کی دعوت دینا ہوا. اس کی بڑی اہمیت ہوا کرتی ہے. اور بزرگان دین کا ہم عمل دیکھتے ہیں, خود صحابہ کرام علیہ مرضوان اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ, تو اس کی ہماری زندگی کے اندر بہت زیادہ اس کے مواقع ہوتے ہیں اور بہت زیادہ اس کی اہمیت ہوا کرتی ہے.
امیر علیہ سنت کا
آپ نے فرمایا, جی آسان بھی ہے, جیسے آپ نے فرمایا کہ امیر علیہ سنت 99% مدنی کام اور جو ہماری نیکی کی دعوت ہے اس کو بھی اسی سیناریو کے اندر ہی بیان فرماتے ہیں. بات یہ ہے کہ اس کا جذبہ میرے اندر ہو, میں اس کو بھی ایک اپنے لیے کام سمجھوں اور پھر اس کے تقاضوں کے مطابق کرنے کی کوشش کروں. امام علیہ سنت کے واقعات انشاءاللہ ہم سنیں گے, بڑے ہی ایمان افروز جو ہے وہ واقعات ہیں, ہماری اس سے ہمیں رہنمائی بھی ملتی ہے کہ کس طرح سے امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ انفرادی کوشش جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے, خواہ وہ اپنے مدرسے کے اندر ہوں, اپنے جامعہ کے اندر ہوں, یا کہیں پر لوگ جمع ہیں ان کے ساتھ آپ تشریف فرما ہوں, یا کوئی ملاقاتی آیا ہے ملاقات کرنے کے لیے, تو یہ بڑے ہی پرذوق اور بڑے ہی خوبصورت جو ہے وہ واقعات ہیں.
آپ نے ایک بات کی کہ بعض اوقات نیکی کی دعوت دینا, انفرادی کوشش کرنا دوسرے معنی میں, یہ لازمی بھی ہو جاتا ہے.
جی
یہ کون سی صورت ہوتی ہے, کیونکہ اس سے تو ہر کسی کا واقف ہونا بھی ضروری ہے.
بالکل بہت ضروری ہے, اور اس میں کوتاہی کی وجہ سے ہم گناہگار بھی ہو سکتے ہیں اگر اس کے مطابق ہم نے عمل نہ کیا. بات یہ ہے, ایک کہیے کہ ایک کانسیپٹ ہے لوگوں کے درمیان اور جو کہ غلط ہے, کہ یار کسی کو اچھی بات تو کہہ دو لیکن اگر کوئی غلط کام کر رہے تو وہ اس کا پرسنل میٹر ہے.
جی جی.
اور اس کو مبالغے کی حد تک بعض اوقات بیان کیا جاتا ہے, اور بعض اوقات تو معاذ اللہ اتنی بات کر دیتے کہ بھئی دین تو ہے ہی پرسنل میٹر ہے, اس کی اجتماعیت سے کوئی تعلق نہیں, جو جو کرتا ہے
خدا اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہے, آپ کیوں بیچ میں پڑتے ہیں معاذ اللہ.
تو اگر یہ اتنا ہی ہوتا تو پھر انبیاء کرام کو کیوں بھیجا گیا؟ اگر بندے اور خدا کا ڈائریکٹ میٹر ہوتا تو پھر یہ اولیاء کرام نے جو زندگیاں گزاری, جو بزرگان دین نے نیکی کی دعوت دی, اتنے سفر فرمائے, یہ جتنا بھی ایک اتنا بڑا نظام ہے تو پھر اس کا کیا معنی ہوا؟ تو یہ ایک عجیب و غریب قسم کی بات ہے, تو اس کی طرف کان نہیں دھرنا چاہیے, بلکہ ہر شخص پر حسب حال نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا یہ لازم اور ضروری ہوا کرتا ہے. جو آپ نے لازم کی بات کی تو اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہمارے سامنے کوئی گناہ کا کام کرتا ہے, کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو کہ ناجائز ہے, شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے,
ٹھیک,
اور میرا یہ ظن غالب ہے, حالات واقعات تجربات میرا اور اس کا تعلق اور جو بھی ایک شواہد ہو سکتے ہیں اس کی روشنی میں ظن غالب ہے کہ اگر میں اس کو گمان غالب ہے, خیال غالب ہے کہ اگر میں اس کو سمجھاؤں گا تو یہ اس برے کام سے رک جائے گا,
ٹھیک ہے,
منع ہو جائے گا, تو اب مجھ پر لازم ہے, ضروری ہے کہ میں اس کو سمجھاؤں. اب نہ سمجھا کر یہ نہیں کہ یار ایک اچھا کام تھا میں اسے رک گیا, نہیں, بلکہ نہ سمجھا کر اب مجھ پر شریعت کا قلم چلے گا اور میں بھی گناہگار ہو جاؤں گا, کیونکہ
وہ بھی گناہگار میں بھی گناہگار,
جی, کیونکہ مجھ پر جو کام کرنا لازم اور ضروری تھا وہ میں نے نہیں کیا, تو پھر یہ لازم اور ضروری ہو گیا. تو اسی طرح اگر گمان غالب نہیں ہے اور یا فتنے کا اندیشہ ہے تو پھر سمجھانا اور اس کو کہنا ضروری نہیں ہوتا, لیکن بہت سارے مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر ہمارے سامنے کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی اپنی سستی کی وجہ سے, کاہلی کی وجہ سے ہم اس کو نہیں سمجھاتے, تو یہ بڑی ایک مسکنسپشن ہے. اور اگر نہیون عن المنکر یعنی برائی سے منع کرنا اس کو معاشرے میں سے نکال دیا جائے, جی, اور ہماری ذات میں سے نکل جائے, تو پھر معاشرے کا جو ایک بیلنس ہے وہ آؤٹ ہو جائے گا, اور صرف ترغیب پر ہی معاملہ نہیں ہوتا بلکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پر فضائل کو بیان فرمایا, جنت کا تذکرہ ہے, انعامات کا تذکرہ ہے, نعمتوں کا تذکرہ ہے, وہیں پر ترغیب بھی موجود ہے,
ٹھیک,
گناہوں پر ملنے والی سزاؤں کا بھی بیان ہے, دوزخ کا بیان ہے, ڈرانا ہے اور چیزوں کو منع کرنا ہے. اسی طرح امر ہوتا ہے یعنی حکم ہوتا ہے کسی کام کے کرنے کا, وہیں پر نواہی بھی ہوتے ہیں یعنی منع کرنے کے احکامات بھی ہوتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں اگر ہوں گی تو ہماری ذات بھی مکمل ہوگی, ہمارا معاشرہ بھی مکمل ہوگا. لیکن انفرادی کوشش میں چند بنیادی چیزیں ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اویئرنیس نہیں ہوتی, ذہن نہیں بنا ہوا ہوتا, پتہ ہی نہیں ہوتا لوگوں کو کہ یار یہ بھی ایک کرنے کا کام ہے جو مجھے کرنا چاہیے. دوسرا یہ ہوتا ہے
اس کو بھی نہیں پتا.
جی,
ایک تو ایک بندہ برائی کر رہا ہے, جو دیکھ رہا ہے اس کو بھی نہیں پتا یہ برائی ہے.
جی, برائی ہے,
اویئرنیس نہیں ہے تو کیسے
سمجھائے, نہیں ہے تو وہ کیسے سمجھائے گا. دوسری بات, نہ سمجھانے میں بعض اوقات ہماری بے جا شرم حائل ہوتی ہے کہ یار میں سمجھاؤں گا تو سامنے والے کو برا لگ جائے گا.
جی,
مجھے سمجھانا اس کو پڑے گا تو وہ کہیں میرا مخالف نہ ہو جائے,
دور نہ چلا جائے.
جی, تو یہ شرم جو ہے وہ اس موقع پر نہیں کی جاتی, بلکہ یہاں پر شرم اور حیا یہی ہے کہ سامنے والے کو سمجھایا جائے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے, جہاں پر سمجھانا ضروری ہے تو وہاں پر شرم و حیا اسی کو کہیں گے کہ اس کو سمجھایا جائے. یہاں پر نہ سمجھانے کو برائی قرار دیا جائے گا. اور پھر سمجھانے میں ہمیں جو رہنمائی کی گئی ہے کہ حق بات کرنے میں, درست بات کرنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خیال نہیں کرنا چاہیے, خوف نہیں کرنا چاہیے. احادیث کے اندر یہ مضامین موجود ہیں. تو بعض اوقات دل کے اندر ایک خوف ہوتا ہے کہ یار میں اس کو سمجھاؤں گا تو ہو سکتا ہے یہ مجھے برا بلا کہے, یا کسی اور انداز سے جو ہے میری مخالفت جو ہے وہ کرنے پر ڈٹے گا. تو
بعض لوگ اس وجہ سے بھی, یار تم ملا بن گیا, تو ایسی باتیں کر رہا ہے, تم کب سے ایسی باتیں کرنے لگے. شریعت کی بات, اللہ اور رسول جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے ان کی بات کرنا, اس کو لوگ بعض اوقات ان معنی میں بھی لے لیتے ہیں,
ان معنی میں بھی لیتے ہیں, جو کہ غلط ہے. کیونکہ نیکی کی دعوت دینا, اچھی بات کرنا اور برائی سے منع کرنا, تو یہ ہر مسلمان کا منصب ہے, اس کے حالت اور اس کے منصب کے مطابق. اور اس کو ملائیت کہنا یا مولانا کہنا, اور اگر کوئی مولانا کہتا بھی ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے, مولانا ایک اچھا ہی لفظ ہے, لیکن اس کا استعمال جو ہے وہ بعض مواقع پر طنز کے طور پر کیا جاتا ہے, جو کہ درست نہیں ہے. اور یہ دو تین چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم سامنے والے کو نہیں کہتے, نیکی کی دعوت نہیں دیتے. جبکہ ہم بزرگان دین کا حال دیکھتے ہیں, اور خاص طور پر امام اہل سنت کی آج بات ہے, اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی, تو آپ اس معاملے میں بڑے بے باک تھے. آپ تحریر کرتے ہیں, جو آپ کی تحریر پڑھنے والے ہیں یا پڑھی ہوں گی وہ بخوبی جانتے ہیں کہ آپ کی تحریر کے اندر کس قدر جو ہے وہ بے باکی ہے شریعت کی بات بیان کرنے
کے.
خوف نہیں ہے, بالکل خوف نہیں ہے, کسی کا ڈر نہیں ہے, جو بات ہے وہ کہنے کی ہے, وہ امام اہل سنت جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے. آپ کے واقعات تو بہت سارے ہیں, چند واقعات کو یہاں پر مینشن کرتے ہیں. ایک مرتبہ آپ ایک مقام پر نماز ادا فرما کر وظائف کے اندر مشغول تھے, ساتھ ہی کوئی شخص نماز پڑھ رہا تھا, ایک عام آدمی ہوگا, آپ کی نظر پڑی تو نماز کے اندر وہ ایک غلطی کر رہا تھا. وہ غلطی کیا تھی کہ قیام کی حالت میں بھی وہ سامنے دیکھ رہا تھا, رکوع میں گیا تب بھی وہ سامنے دیکھ رہا تھا. جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو بلایا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیے نماز کے اندر مختلف حالات کے اندر جو نگاہ ہے وہ مختلف جگہ پر ہونی چاہیے.
ٹھیک,
اور میں نے یہ دیکھا کہ آپ کی نظر جو ہے وہ سامنے دیوار پر ہی تھی, قیام میں بھی, رکوع میں بھی, جب آپ اتحیات پر بیٹھے تھے اس وقت بھی. تو یہ طریقہ درست نہیں ہے, اگرچہ نماز ہو جاتی ہے لیکن یہ سنت کے مطابق نہیں ہے, درست نہیں ہے. تو وہ ذرا بگڑنے لگے اور انہوں نے اس کو برا مانا اور کہنے لگے کہ بھائی ہم نے تو یہ مسئلہ سنا ہے کہ نماز میں جو ہے وہ قبلے کی طرف منہ ہونا چاہیے.
اچھا,
لہٰذا میرا منہ جو ہے وہ قبلے کی طرف تھا, تو اس کے اندر کیا غلطی ہے,
نگاہیں بھی قبلے کی طرف,
نگاہیں بھی قبلے کی طرف, منہ بھی قبلے کی طرف. اچھا, عمومی طور پر دیکھیں تو یہ کہا جاتا ہے نماز میں منہ کہاں ہونا چاہیے,
قبلے
کی طرف. لیکن اس کی وضاحت ہے, اچھا اس کے اس کلام کرنے سے اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ تو اندازہ ہو گیا کہ اس کا مینٹل لیول کیا ہے, اس کی ذہنی سطح کیا ہے. بیچارہ بہت ہی کم علم ہے کہ وہ اس آسان سے مسئلے کو بھی نہیں سمجھ پایا, اور غلط اس نے اپنے ذہن کے اندر مفہوم اس کا بٹھایا ہوا ہے. لیکن آپ کا حکمت بھرا انداز دیکھیے سمجھانے کا, کتنا پیارا اور کتنا نرالا تھا کہ اس کو سمجھا بھی دیا اور مسئلہ بھی بیان ہو گیا. تو آپ نے اس کو سوال کیا کہ اگر آپ کی بات مان لی جائے کہ نماز میں ہر حالت کے اندر قبلے کی طرف منہ ہونا چاہیے, تو ٹھیک ہے قیام میں آپ کر لیں گے, رکوع میں بھی کر لیں گے, لیکن سجدے میں قبلے کی طرف آپ منہ کیسے کریں گے. اب ذرا غور کریں اور اس کیفیت کو دیکھیں
سجدے
کہ اگر سجدے میں کوئی شخص چاہے کہ منہ میرا قبلے کی طرف ہو اور پیشانی جو ہے وہ زمین پر نہ ہو, یعنی تھوڑی پر وہ پھر سجدہ کرے گا اور کیسی ایک آکورڈ سی کیفیت ہوگی, یعنی اگر کوئی اس کو بدتکلف کرے بھی تو دیکھنے والا کتنا اس کو بیوقوف اور عجیب و غریب انداز قرار دے گا. جب اعلی حضرت نے یہ سوال کیا تو وہ خاموش ہو گئے اور ان کی سمجھ میں آ گئی کہ واقعی میں غلطی پر. تو آپ نے مسئلے کی وضاحت فرمائی کہ استقبال قبلہ قبلے کی طرف رخ کرنا جو ہے وہ شرائط نماز میں سے ہے, نماز کے دوران بھی قبلے کی طرف ہی رخ ہونا چاہیے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو آپ سمجھے, بلکہ قیام میں جو ہے وہ سجدے کے مقام پر نگاہ ہونی چاہیے اور جب رکوع میں ہیں تو پیروں پر جو ہے وہ نگاہ ہونی چاہیے,
پیروں پر ہوگی تو سر بھی جھکا ہوگا,
سر بھی جھکا ہوگا. تو آپ نے مسئلے کی وضاحت فرمائی. تو یہاں پر ہمارے لیے جو سیکھنے کے مدنی پھول ہیں کہ نماز کی غلطیاں بھی عموماً لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور ہم ان کو جو ہے وہ اگنور بھی کر رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات بڑی واضح غلطی ہوتی ہے اور ہم مسئلہ بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں یہ غالب گمان بھی ہوتا ہوگا کہ یار میں اس کو بتاؤں گا تو یہ مان جائے گا, نہیں ہر کوئی تو لڑنے کو تیار نہیں ہوتا,
لیکن اس واقعے میں
نہیں بتاتے.
میں نے اس واقعے میں میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت سے اس نے آرگیو کیا
جی
کہ بھائی میں نے تو یہ مسئلہ سنا ہے, اعلیٰ حضرت بگڑے نہیں, آپ نے غصہ نہیں دکھایا, آپ وہی اپنی پوزیشن میں رہے, اس کو سمجھاتے رہے اور پھر دلیل سے اسے قائل کیا اور پھر وہ مانا کہ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے
اور سامنے والے کی ذہنی سطح کے مطابق کلام فرمایا. اچھا اعلیٰ حضرت چاہتے تو وہاں پر حدیث بیان فرما دیتے,
جی
آپ کے پاس کیا کمی تھی,
بالکل
چاہتے تو دلائل کے انبار لگا دیتے, لیکن وہ ایک عامی شخص تھا,
عقلی بات کی.
اور یہ انفرادی کوشش کے اندر یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے کہ نہ ہونے میں اور ناکامی میں ایک بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ جیسا انداز ہونا چاہیے ہم وہ اختیار نہیں کر رہے ہوتے, ہمارا انداز ہی بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے, ہم جو ہے وہ مناظر بن جاتے ہیں فوراً ہی,
جی
سامنے والے نے کوئی سوال کیا تو اب اس کے دلائل کا انداز ایسا اختیار کرتے ہیں کہ سامنے والا بگڑ جاتا ہے. لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسا عالم کہ جو ایک فتوے کے ضمن کے اندر آپ نے جو ہے وہ سینکڑوں دلائل دیے اور پھر آخر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تو وہ ریفرنسز ہیں, وہ دلائل ہیں کہ جو ابھی فوری طور پر میرے ذہن میں تھے, اگر میں تھوڑا مزید غور و فکر کروں
اللہ
اور کتب بینی کروں تو شاید اس سے بھی مزید دے دوں, یعنی
اللہ
وہ 100 سے بھی زیادہ دلائل آپ نے وہاں پر جو ہے وہ کوٹ کیے. لیکن جہاں پر ایک عام شخص کی بات ہے تو وہاں پر دلائل کے انبار نہیں لگائے, بلکہ اس کی عقل کے مطابق جو ہے نا آپ کو اس کو سمجھایا اور یہ آپ کا ایک بڑا ہی کمال تھا. اللہ کرے کہ ہمیں بھی یہ سیکھنے کا موقع ملے. انفرادی کوشش کا طریقہ ہے,
وہ بھی ایک پورا فن ہے کہ کس سے کیسے بات کرنی, کلم الناس علی قدر عقولہم, لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرو, یہ ہے نا. اب ہم بعض اوقات کون ہے, بالکل ان پڑھ جو ہے دیہاتی آدمی ہے, اس سے ہم بڑی بڑی گہری باتیں کر رہے ہیں اور بات کو بہت پڑھا لکھا آدمی ہے, اس کو بالکل عجیب قسم کے مشکل الفاظ اردو کے, ایک بندہ انگلش زیادہ سمجھتا ہے, تو ہم سامنے والے کو دیکھتے نہیں ہیں تب بھی بعض اوقات انفرادی کوشش فلاپ ہو جاتی ہے.
بالکل ہو جاتا ہے.
کیا فرماتے ہیں, اس کا بھی کوئی میکینزم ہے؟
حوصلہ شکنی بھی ہوتی ہے. مثال ہے, ہم نے کسی کو سمجھایا وہ بگڑ گیا, اچھا دوسرے کو سمجھایا وہ بھی بگڑ گیا, تیسرے کو سمجھایا وہ بھی بگڑ گیا, تو اب حوصلہ شکنی ہوگی کہ یار مانتے نہیں.
غلطی اپنے اندر تھی.
غلطی کہاں ہوتی ہے, وہ ہمارے اندر ہوتی ہے. جس طرح سے سمجھانا چاہیے
جی
ویسا میں نے سمجھایا نہیں. اچھا پھر اس کے اندر جو ہے وہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم چار لوگوں کے سامنے سمجھانا شروع کر دیتے ہیں, یہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے.
صحیح.
اچھا پھر حسب مرتبہ اس کے ساتھ کیسا انداز اختیار کرنا ہے, اگر بڑا ہے
جی جی
تو
جی
اس کو کیسے سمجھانا ہے, چھوٹا ہے اس کو کیسے سمجھانا ہے, تو یہ ہمارے اندر کمی ہوتی ہے اور اس کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے. یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے اشفاق بھائی, اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ آج جدید دور کے اندر جو لوگوں سے کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے, جو بات چیت کے انداز سکھائے جاتے ہیں, اس کے اندر ایک ٹاپک ہے کہ آپ کس طرح کسی سے بات کریں نا, اور خاص طور پر لیڈرشپ کے اندر جو صاحب منصب لوگ ہوتے ہیں, جو مینیجر ٹائپ لوگ ہوتے ہیں, ان کی جو ٹریننگز ہوتی ہیں تو ان کے اندر جو ہے نا یہ کمیونیکیشن سکلز جو ہیں وہ سکھائے جاتے ہیں. اچھا کمال کی بات یہ ہے, بولنا بعد میں ہے پہلے سننا ہے, اور کسی سے بات کرتے وقت جو سننے کے آداب ہیں وہ 10 ہیں.
اچھا
یعنی ابھی آپ میرے پاس تشریف لائے بیٹھے, کسی ٹاپک پر ہم نے بات کرنی ہے
جی,
یا آپ کوئی مسئلہ لے کر آئے, ایسی بات ہے کہ جس میں ڈسپیوٹ ہو سکتا ہے, اچھا میں نے آپ کو اس کا رپلائی کرنا ہے, تو رپلائی تو بعد میں آئے گا, وہ کیسے کرنا ہے, آپ سے میں نے بات ابتدا کیسے کرنی ہے, آپ کا جواب کیسے دینا ہے, بولنا تو میں نے بعد میں شروع کرنا ہے, آپ میرے پاس آئے ہیں تو سننے کے 10 آداب ہیں کہ بھائی سامنے والے کی بات سننی کیسی ہے, اس کے بعد پھر بات کرنے کا نمبر آتا ہے. اب ہم غور کریں کہ اگر ہمارے سامنے کوئی غلطی کرتا ہے یا کوئی ہم سے بات کرتا ہے تو اس کی ہم بات سنتے ہی کتنی ہیں. اچھا سننے سے پہلے ہی ہمارے ذہن کے اندر نا وہ 10 چیزیں ہوتی ہیں کہ یار مثال ہے, اس کے اندر ایک بات سمجھائی جاتی ہے کہ سامنے والا جب ہم سے بات کرنا شروع کرتا ہے تو پہلے سے ہی ہمارے ذہن میں ایک نتیجہ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ بھی ہوا ہو, آدھی بات وہ کرتے ہیں ہم اس کا جواب دے, بولتے نہیں نہیں بھائی آپ میری بات تو سن لیں, میرا یہ مقصد نہیں تھا, میں یہ بات کرنے آیا تھا. تو سامنے والے کی پرسنالٹی کے بارے میں ہمارا پہلے سے یہ ذہن بنا ہوا ہوتا ہے کہ یہ بات کرے گا, یہ فلاں ہے نا, یہ جب بھی آتا ہے تو یہ بس ایسی ہی بات کرتا ہے, جبکہ اس دن وہ ایسی بات کرنے نہیں آیا, وہ کچھ اور بات کرنے آیا ہے.
تو پوری بات سن لیں,
پوری بات سنیں, اطمینان سے سنیں, پہلے سے نتیجہ اخذ نہ کریں, اس کی بات کے جو ہے نا تمام پہلوؤں کو پیش نظر رکھیں. بعض اوقات جو ہے وہ ایک کانسیپٹ ہم نے بڑا اسٹرانگ بنایا ہوا ہوتا ہے کسی کے بارے میں, تو یہ نہیں بنانا چاہیے. تو بہرحال ان سب چیزوں کو اگر خیال رکھتے ہوئے ہم غور کریں گے تو شاید کمی ہمارے اندر نظر آئے گی. اور اس کو ہم یوں بھی پیمانہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو مجھ سے نہیں مانتا لیکن دوسرے نے اس کو سمجھایا تو مان گیا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مانتا تو ہے لیکن مجھ سے نہیں مانتا.
ٹھیک ہے,
تو مطلب پرابلم میرا ہوا نہ کہ اس کا ہوا. تو ہر جگہ پر سامنے والا غلط ہو ایسا نہیں ہوتا. امام علیہ سنت کے پاس ایک مرتبہ ایک سوال آیا جو کہ ہند کے بہت سارے علماء کے پاس گھومتا گھومتا آپ تک پہنچا تھا, اور اس کا جواب جو ہے وہ نہیں بن پڑ رہا تھا جن سے سوال کیا گیا تھا.
اچھا,
اور وہ سوال یہ تھا کہ وضو کے اندر جو ہے وہ جو سنتیں اور مستحبات ہیں وہ پہلے ہیں اور فرائض بعد میں ہیں. مثال کے طور پر ہاتھ دھونا, یہ پہلے ہاتھ دھونا یہ سنت ہے پہنچو تک, کلی کرنا سنت ہے, ناک میں پانی چڑھانا یہ سنت ہے. فرائض چہرہ دھونے سے شروع ہوتے ہیں, چہرہ دھونا, پھر کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا, سر کا مسا کرنا اور پاؤں دھونا, یہ بعد کے اندر ہے. جبکہ فرض کا درجہ جو ہے وہ بڑا ہے اور سنت کا درجہ حکم فقہ کے اعتبار سے کم ہے,
فرض سے کم ہے,
فرض سے کم ہے. لیکن یہاں پر فرائض ترتیب میں بعد میں آ رہے ہیں اور سنتیں پہلے آ رہی ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟
اچھا
اچھا, اب وہ ظاہر ہے کہ سوال کرنے والے نے کیا.
جی
اچھا, اب ہر چیز کتابوں میں لکھی ہوئی ضروری نہیں ہوتی.
جی
ایک ذہن سے اس نے سوال جو وہ کریٹ کیا اور کر دیا, ایک کے پاس کیا دوسرے کے پاس. امام علیہ سنت کے پاس پہنچا تو آپ نے کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا, بلکہ آپ نے بڑی پیاری اس کی لوجک ارشاد فرمائی اور فرمایا کہ دیکھیے سنت کو پہلے لانے میں حکمت یہ ہے کہ فرض میں کمی نہ رہ جائے, کیونکہ فرض اگر رہ جائے گا تو وضو ہی نہیں ہوگا.
جی
سنت فرض کو بچانے کے لیے ہے. وہ کیسے؟ کہ پانی میں تین چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ یہ وضو کے قابل ہے یا نہیں, اس کا رنگ, اس کا ذائقہ اور اس کی بو سمیل. ان تین چیزوں میں بگاڑ ہو تو بعض اوقات پانی جو ہے وہ قابل استعمال نہیں رہتا. تو فرمایا جب ہاتھ دھوئے سنت کے مطابق تو ہاتھوں پر کلر جو ہے وہ اس کا پانی کا واضح ہو گیا, تو پانی جو ہے وہ ویلڈ ہے یا نہیں وہ سمجھ میں آ گیا,
رنگ سمجھ آ گیا.
اچھا جب کلی کی تو اس کا ٹیسٹ اور ذائقہ جو ہے وہ بدلا ہوا ہے یا نہیں پتہ چل گیا, اور جب ناک میں پانی چڑھائیں گے تو ظاہر ہے کہ اسمیل محسوس ہوگی.
جی
کہ اس کی جو اسمیل ہے, اس کی جو بو ہے وہ درست ہے یا نہیں. تو جب یہ تینوں چیزیں اس کے اوصاف جو ہے وہ کامل طور پر پتہ چل گئے, اب جو ہے فرائض کی ابتدا ہوئی تاکہ اس کے اندر کوئی کمی ہو تو بندہ اس کو پہلے سے دور کر لے.
کیسے لاجک سے سمجھایا؟
جی کیسے لاجک سے سمجھایا. اچھا اب یہ امام علیہ سنت کا کمال تھا, جیسے کہ اس شخص کو آپ نے جو ہے وہ لوجیکلی ہی اس کو سمجھایا. اسی طرح سے ایک مرتبہ امام علیہ سنت اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ, دیکھیے بچہ بھی بڑے کو سمجھا سکتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ ہم بڑے کو نہیں سمجھا سکتے, لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہونا چاہیے, اس کا ایک جو ہے وہ اچھا انداز ہونا چاہیے. تو بڑا بھی آپ کی بات کو ایکسیپٹ کرے گا, نہ صرف ایکسیپٹ کرے گا بلکہ اپریشیٹ بھی کرے گا, وائر آپ نے صحیح بات کی, لیکن انداز جو ہے وہ درست ہونا چاہیے.
کریمین کا جو واقعہ ہے,
جی
کسی بزرگ کو دیکھا وضو میں کوئی کمی تھی تو یہ نہیں کہا کہ یہ کمی ہے درست کر لیں, بلکہ ان سے کہا کہ آپ ہمارا وضو ذرا چیک کر دیں ہم صحیح کر رہے ہیں کہ نہیں. تو انہوں نے وضو کر کے دکھایا تو بزرگ سمجھ گئے, کہا کہ کمی دراصل تمہارے اندر نہیں ہے ہمارے اندر ہے, اپنی غلطی انہوں نے پا لی. تو یہ انداز ہے جو بزرگوں کا ہے.
جی
اعلی حضرت کا انداز کیا
بیان. بچپن کا ایک واقعہ ہے کہ آپ پڑھ رہے تھے, آپ کے استاد صاحب ساتھ موجود تھے.
جی
اتنے میں ایک کوئی بچہ آیا اور اس نے آتے ہی سلام کیا, اب جو بڑے تھے، جو بزرگ تھے، جو پڑھا رہے تھے، انہوں نے سلام کا جواب دینے کے بجائے کہا جیتے رہو بیٹا، دعا دی. امام علیہ سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حالانکہ بچے ہیں، بڑی کم عمری ہے، لیکن آپ نے بڑے ہی آسان اور خوبصورت انداز پر عرض کی کہ حضور سلام کا جواب تو نہ ہوا.
جی
سلام جب کوئی آئے اور کرے تو اس کا جواب دینا لازم اور ضروری ہوتا ہے. جیتے رہو بیٹا دعا تو ضرور ہے، لیکن اس موقع پر تو آپ کو جواب دینا چاہیے تھا.
جی
وہ بھی بزرگ تھے، اعلیٰ حضرت کی شان سے بھی واقف ہوں گے. فوراً انہوں نے ایکسپٹ کیا. تو دیکھیے بچپن ہی سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہاں پر بھی کوئی کمی دیکھتے شرعی معاملے کے اندر تو آپ ارشاد فرما دیا کرتے تھے.
اور سامنے جو بزرگ تھے ان کا بھی ظرف ہے کہ انہوں نے بھی ایکسپٹ کیا.
جی
بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کون سمجھا رہا ہے، اگر کوئی چھوٹا ہے تو پھر اس کو جھاڑ بھی دیتے ہیں اس کی بات، بالخصوص بعض اوقات بزرگوں سے یہ ہو جاتا ہے. تو دیکھنا یہ چاہیے کہ کیا سمجھا رہا ہے، اگر صحیح سمجھا رہا ہے، حق سمجھا رہا ہے تو قبول کر لینا چاہیے. مدنی پھول جاری ہیں آپ کے، کچھ کالز کی طرف ہم بڑھتے ہیں، کچھ کالز لیتے ہیں، پھر مزید انشاءاللہ سلسلے کو آگے بڑھائیں گے.
آپ کا سلسلہ جو یہ بہت بہترین ہے. عرض یہ ہے کہ سلسلے میں کچھ یہ پوچھنا تھا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن کس کس ملک میں گئے تھے، پلیز یہ رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے.
ماشاء اللہ، کس کس ملک میں گئے تھے، کس کس ملک کی سیر کی تھی. ویسے تو اعلیٰ حضرت کے پاس وقت بہت کم ہوتا تھا، بہت زیادہ مصروفیت تھی.
اعلیٰ حضرت کا کمال یہ ہے کہ آپ کے سفر زیادہ نہیں ہیں، بہت کم آپ نے سفر اختیار فرمایا. ہند کے اندر بھی چند ہی شہروں کا تذکرہ ملتا ہے جہاں پر آپ کبھی کبھار تشریف لے جاتے تھے.
جبل پور کا ملتا ہے،
ہاں جی،
چند مقامات، اجمیر شریف کا ملتا ہے،
جی
مارہرہ شریف کا ملتا ہے،
جی اور حرمین طیبین کا سفر آپ نے دو مرتبہ اختیار فرمایا. اس کے علاوہ کسی اور ملک کا میں نے تو نہیں پڑھا نہ سنا ہے.
وہ کراچی کا ملتا ہے کہ وہ آپ جو ہے نا بائیسی آ رہے تھے، بمبئی جا رہے تھے جو حج کے واپسی پہ، تو اس میں وہ کراچی کی جو بندرگاہ ہے اپنی،
جی جی
کیماڑی، غالباً وہاں پر پڑاؤ ہوا تھا. تو یوں اپنے کو ذرا مزہ آتا ہے کہ باب المدینہ کراچی میں بھی یوں آمد ہوئی تھی آپ کی،
لیکن پھر بھی
خوش ہوتا ہے.
ہاں پھر بھی یعنی کہ لمیٹڈ ہوا نا، بہت زیادہ
یعنی شہر میں بھی آنا نہیں ہوا،
جی
وہاں بندرگاہ سے جانا ہوا.
لیکن کمال کی بات یہ ہے اشفاق بھائی کہ آج اتنے جدید دور ہوتے ہوئے ہزاروں سینکڑوں شہر دیکھنے کے بعد بھی لوگوں کی وہ معلومات نہیں ہوتی جو امام علیہ سنت کو بریلی میں بیٹھ کر تھی.
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
اور
کیا بات،
سب سے جو کمال ہے کہ آپ سے خالی ہند سے سوالات نہیں کیے جاتے تھے، بلکہ اس زمانے میں، یہ تو تقسیم سے پہلے کے واقعات ہیں نا، پاکستان کی جو اس وقت موجودہ پاکستان کے بعض شہر ہیں وہاں سے بھی آپ تک سوالات بھیجے جاتے تھے، افریقہ سے بھی، بلکہ وہ جو علاقہ ہے بوٹا بوٹی ایک علاقہ ہے ساؤتھ افریقہ کے نیبرنگ کنٹری الیسوتو، اس کے اندر ہے.
اچھا
وہاں پر حاضری ہوئی تھی تو فتاوی افریقہ کے اندر وہاں کا بھی ایک سوال ہے.
اچھا
اچھا آج کے دور میں بھی وہ دنیا کا ایک سمجھے کہ بہت دور دراز کا علاقہ ہے.
اچھا
لیکن اس زمانے میں وہاں سے اعلیٰ حضرت کے پاس جو ہے وہ سوالات آیا کرتے تھے.
اچھا کمال
یورپ سے آیا کرتے تھے. کمال کی بات یہ ہے کہ آپ کے بظاہر سفر بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن دنیا کے کسی بھی خطے سے سوال آیا، وہاں کے عرف کے مطابق، وہاں کی ضرورت کے مطابق، وہاں کے حالات و واقعات کے مطابق، ایسا آپ نے جواب ارشاد فرمایا جیسے کہ روزانہ ہی وہاں آنا جانا ہو. تبارک و تعالیٰ کی خاص جو ہے وہ کرم نوازی.
بالکل نگاہ ولی بھی ہے کہ وہاں کے حالات کے مطابق جواب دے رہے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عقل، آپ کی ذہانت اور آپ کا جو تدبر تھا ایک کمال کا تھا. آپ سامنے والے کی نفسیات کے مطابق جواب دیا کرتے تھے. مزید کال سنا دیجیے.
حضور آپ کے سلسلے میں ایک سوال عرض ہے، مجھے اس شعر کا مطلب پوچھنا ہے. مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے، برائے کرم اس کا مطلب بتا دیجئے.
مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، کل بھی کسی نے پوچھا تھا یہ سوال.
اچھا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو کرم نوازیاں ہیں، آپ کا جو رحمت للعالمین ہونا ہے، اس کے مضمون کو ایک الگ اعتبار سے اس میں بیان کیا گیا ہے. اور مدینہ پاک غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، ایک ظاہری معنی بھی ہے کہ وہاں پر آپ جائیں تو غریب بھی نظر آتا ہے، امیر بھی نظر آتا ہے، بادشاہ ہو یا فقیر ہو، اس در کا گدا ہے، سب کو آغوش میں لیتا ہے. اچھا ہر ایک کی حاضری بھی ہو جاتی ہے، غریب ہو امیر ہو.
بالکل بالکل.
تو یہ بھی اس کا ایک مفہوم ہے. اور اگر ایک اعتبار سے دیکھیں تو مدینہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا مسکن ہے اور مدینہ ہی کی برکت سے دنیا بھر کو جو ہے وہ نوازا جاتا ہے, تو وہاں پر ہو یا دنیا بھر میں ہو میرے آقا کا صدقہ ہے. اور اس کا تجربہ تو آپ کو بھی ہوگا, ناظرین کو بھی ہوگا, سب کو ہوگا. بعض اوقات ایسا بظاہر غریب شخص کہ جس کے بارے میں یہ تصور بڑا مشکل ہوتا ہے کہ یہ کبھی باب المدینہ سے حیدرآباد بھی گیا ہوگا, مدینہ میں نظر آئے گا
اور وہ بھی
حج کر کے آئے گا. تو یہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا خصوصی کرم ہے جس کو شاعر نے جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ ہر ایک کو نوازا جاتا ہے وہاں.
اگلی کال دیجیے.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمود احمد اتاری ہند سے عرض کر رہا ہوں. اس شعر کی وضاحت ہو جائے. تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا, دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا.
اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا بھی پوچھا ہے.
سرکار اعلی حضرت کی منقبت ہے
جی,
اور دو اوصاف کا اس میں تذکرہ ہے. ایک ہے باطل کو مٹانا اور ایک ہے دین کا ڈنکا بجانا.
باطل
سے مراد
حق کی
جو کہ یعنی اسلام و شریعت سے جو بھی مخالف چیزیں ہیں سب باطل ہیں, غلط ہیں. اب اس کے اندر کفر بھی آ جائے گا, گمراہی بھی آ جائے گی,
شرک
بھی, برائیاں بھی آ جائیں گی, بدعات بھی آ جائیں گی, غیر اسلامی رسومات بھی آ جائیں گی. تو امام علیہ سنت کی ذات میں دونوں پہلو بہت نمایاں ہیں. جہاں پر آپ نے ترغیبات ارشاد فرمائی اور شریعت کی جو باتیں ہیں, جو مسائل ہیں, ان کو بیان فرمایا, اسی کے اندر باطل کا رد کرنا اور باطل کو مٹانا, غلط چیزوں کو منہدم کرنا, یہ آپ کی ذات کے اندر بڑا ہی نمایاں نظر آتا ہے. بلکہ آج ہم یہ بالکل کہہ سکتے ہیں کہ شاید امام علیہ سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دامن کرم نہ ہوتا تو آج نہ جانے ہمارے معاشرے میں بہت ساری ایسی برائیاں ہوتی جو آج نہیں ہیں, یا ہیں تو اس کی اویئرنیس ہے کہ یہ کام ہے اور یہ غلط کام ہے.
صحیح.
آپ کا قلم جو ہے وہ حق و باطل میں فرق کرنے والا تھا. تو بہت ساری آپ کی اس کی مثالیں دی جا سکتی ہیں. تو اس شعر میں اعلیٰ حضرت کے باطل کو مٹانا اور دین کی خدمت کرنے کا تذکرہ اور اعتراف کیا ہے.
ماشاءاللہ, سبحان اللہ. امیر علیہ سنت کا یہ لکھا ہوا شعر ہے. سلسلہ جاری ہے اعلیٰ حضرت کی انفرادی کوششیں اور اس کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں, سن رہے ہیں. انفرادی کوشش کا مضمون اور مفہوم بھی واضح ہو رہا ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اس کی بھرپور ترغیب دلائی جاتی ہے کہ آپ انفرادی کوشش کیجئے. انفرادی کوشش جو ہے یہ بہت سارے عمل جو ہے کرواتی ہے اور بہت ساری چیزوں پر استقامت جو ہے وہ دلاتی ہے. مثال کے طور پر کسی نے اجتماع میں نیت کی, اجتماعی کوشش ہو رہی تھی, بیان ہو رہا تھا, اس نے نیت کی میں اب نماز کی پابندی کروں گا, میں امامہ شریف باندھوں گا. اس دوران پھر وہ گھر چلا گیا ایک ہفتہ دو ہفتہ, اب امامہ شریف پہننے میں سستی ہو رہی ہے, اب وہ جو نیت ہے نماز کی کوشش کی اس میں کچھ کمی آ رہی ہے. اب کوئی اسلامی بھائی, کوئی دوست, کوئی مبلغ اس پر انفرادی کوشش کرتا ہے کہ بھائی آپ نے تو نیت کی تھی, کیا ہوا, امام شریف کا تاج نظر نہیں آ رہا, نماز میں آپ کی زیارت نہیں ہو رہی. تو اب یہ انفرادی کوشش جو ہے یہ اس کو استقامت کی طرف لائے گی. اجتماعی کوشش اپنی جگہ پر, لیکن انفرادی کوشش اس اجتماعی کوشش میں کی گئی نیت کو بھی استقامت کی طرف لاتی ہے. لہٰذا ہمیں اس عمل کو چھوڑنا ہرگز نہیں چاہیے. اسد بھائی نے
فائدے کی آپ نے بات کہی, استقامت دلاتی ہے اور کتنا بڑا فائدہ کرتی ہے. اعلی حضرت کی ایک ایسی انفرادی کوشش ہے کہ اس ایک انفرادی کوشش کی برکتوں پر ہم سب قربان.
اچھا,
ایسا اس کا اللہ تبارک و تعالی نے نتیجہ عطا فرمایا.
اچھا,
ایسی رحمت ہوئی. ہم بعض اوقات جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار میرے کہنے سے کیا ہوگا,
کیا ہوگا,
اچھا, یا اس کا کتنا فائدہ ہوگا, ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا.
اچھا,
اور اس وجہ سے بھی انفرادی کوشش نہیں کرتے. لیکن اگر ہم کوشش کر کے اچھی نیت کے ساتھ کسی کو نیکی کی دعوت دیں تو کیا خبر کہ ہماری نیکی کی دعوت سے اللہ تبارک و تعالی سامنے والے کو ایسی توفیق عطا فرمائے کہ اگر اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہو تو ہم کہیں کہ سارے کام چھوڑ کر پہلے میں اس کو کروں. صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب بہار شریعت, جن کا اس امت پر بہت بڑا احسان ہے, اردو زبان میں فقہ حنفی کی انسائیکلوپیڈیا کتاب بہار شریعت تحریر کرنے والے, فتاوی امجدی آپ کا شاہکار, اسی طرح حدیث پاک پر آپ کے کئی جو ہے وہ حواشی موجود ہیں, بہت بڑے فقی, اور امام علیہ سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ترجمہ قرآن لکھوانے والے, آپ کی خدمات اتنی ہیں کہ ساری امت مل کر بھی شاید اس کا بدلہ نہ چکا سکے. بالکل. امام اہل سنت اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی انفرادی کوشش کا یہ ایک نتیجہ ہے.
اچھا.
واقعہ کچھ یوں ہوا کہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے باصلاحیت تھے. جب درس نظامی کمپلیٹ کیا, آپ نے علوم حاصل کیا عقلی نقلی, اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ کچھ عرصہ جو ہے وہ تدریس فرمائی. پڑھانے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ طبیب بھی تھے.
جی.
بہت ماہر تھے, اور اس وقت کے جو بھی ایک طبابت کا جو انداز ہوا کرتا تھا, آپ جو ہے ڈاکٹری, اس پر آپ کو بڑی مہارت حاصل تھی. حکیم تھے
اور خاندانی ان کا
خاندانی یہ سلسلہ تھا. تو کچھ وجوہات کی بنا پر آپ نے کچھ عرصہ تدریس فرمائی, یعنی جامعہ میں پڑھایا, اور اس کے بعد پھر آپ چھوڑ کر اس شعبے کے اندر جو ہے نا وہ انوالو ہو گئے, اور آپ نے جو ہے وہ حکمت اور یہ جو طب ہے اس کو اختیار کر لیا, ڈاکٹری اختیار کر لی. آپ کے جو استاد صاحب تھے, جب انہیں پتا چلا تو ظاہر ہے کہ استاد کو تو یہ دل میں ہوگا نا کہ اتنا میرا ماہر اور اتنا ہونہار شاگرد ہے, تو دین کی خدمت اس طور پر کرنے کے بجائے ایک طب کے شعبے کے اندر اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر رہے ہیں, تو ظاہر ہے کہ ان کو مزہ نہیں آ رہا ہوگا. تو ایک موقع پر صدر الشریعہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, اپنے استاد صاحب کی بارگاہ میں, اور اس کے بعد ان کا ارادہ تھا کہ بریلی شریف جائیں اور امام اہل سنت سے ملاقات کا سلسلہ تھا. تو آپ کے جو استاد صاحب تھے محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, انہوں نے ایک رکا لکھ دیا اعلی حضرت کی بارگاہ میں کہ یہ امجد علی آپ کے پاس حاضر ہو رہے ہیں, تو آپ کوشش فرمائیں کہ ان کا آپ ذہن بنائیں کہ یہ دوبارہ سے دینی خدمات کی طرف, پڑھنے پڑھانے کی طرف, تصنیف کی طرف اور اس طرف جو ہے وہ مائل ہو جائیں.
اچھا.
اب ظاہر بندے کا ایک پیشہ ہوتا ہے, ایک پیشن بھی ہوتا ہے, اس سے اس کے دنیاوی مقاصد بھی حاصل ہو رہے ہوتے ہیں, اس کا گھر بار بھی چل رہا ہوتا ہے, سارے معاملات ہوتے ہیں.
جی جی.
اس سے ہٹا کر کسی کو خالصتاً دینی کام پر لگانا یہ آسان نہیں ہوتا.
بالکل.
مثال ہے, ابھی جو ہمارے ناظرین ہیں, کوئی اگر ڈاکٹر ہے اور اس کو کہا جب آج سے ڈاکٹری چھوڑ دیں اور کل سے جو ہے آپ قرآن کی خدمت کرنا شروع کر دیں, پڑھنا پڑھانا شروع کر دیں, صلاحیت ہے آپ کے اندر, تو کوئی آسانی سے نہیں چھوڑے گا. ظاہر ہے کہ دنیاوی منافع کی طرف بڑی رغبت ہوتی ہے. بہرحال صدر الشریعہ امام علیہ سنت کے بارگاہ میں حاضر ہوئے, اس وقت یہ صدر الشریعہ بھی نہیں بنے تھے, یہ لقب بھی آپ کو بعد میں ملا.
جی.
امام علیہ سنت نے وہ رکا پڑھا, آپ نے بڑے ہی سادہ سے انداز میں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کرام کی زبان میں ایسی تاثیر ہوا کرتی ہے کہ جو دل میں پیوستہ ہو جاتا ہے وہ تاثیر کا تیر بن کر اور دنیا بدل جایا کرتی ہے. آپ نے بڑے ہی حکمت بھرے انداز میں انفرادی کوشش فرمائی, اور مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ ترغیب دی کہ آپ یہ طب کا کام چھوڑ کر درس و تدریس میں, فتاوی نویسی میں اور اس طرف جو ہے وہ مائل ہو جائیں.
اچھا.
آپ کا انداز کتنا پیارا تھا. دوران ملاقات امام علیہ سنت نے سوال کیا کہ آپ کے مصروفیات کیا ہیں, آپ کیا کرتے ہیں؟ تو آپ نے عرض کی کہ مطب ہے میرا, حکمت کرتا ہوں, دوائیں دیتا ہوں اور یہ میرا کام ہے. امام علیہ سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو کرٹیسائز نہیں کیا. بعض اوقات یہاں بھی ہم غلطی کرتے ہیں کہ جس کام سے چھڑوانا ہے اس کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں. ارے چھوڑو یار, کیا نکما کام ہے, یہ بھی کوئی کرنے کا کام ہے,
انسان مرو.
جی, انسان مرو, یہ کرو. اچھا, بات تو ٹھیک ہے آپ کی کہ جس کام کی آپ ترغیب دے رہے ہیں وہ اس سے زیادہ بہتر ہے, لیکن یہ طریقہ کار نہیں ہے. آپ سامنے والے کو اس طرح سے تو کبھی بھی مائل نہیں کر سکتے.
اگلے کام کے فضائل بتائیں.
جی, تو آپ نے بڑا پیارا جو ہے وہ ارشاد فرمایا. آپ نے اس کام کی کوئی برائی نہیں بیان کی. آپ نے فرمایا کہ اے امجد علی, کام تو یہ بھی اچھا ہے. علم کی دو قسمیں, ایک علم الابدان ہے جس کا تعلق جو ہے وہ بدن کے ساتھ ہے, اور ایک وہ علم ہے کہ جس کا تعلق جو ہے وہ شریعت کے ساتھ ہے, قرآن و حدیث کے ساتھ ہے, اور انسان کی دنیا اور آخرت کے ساتھ ہے, فقہ کے ساتھ ہے, اس کے ساتھ ہے. علم کی دو قسمیں ہیں. تو کام تو یہ بھی اچھا ہے, لیکن اس میں ایک برائی ہے, خرابی ہے جو مزہ نہیں آتا. تو آپ نے پوچھا وہ کیا. ارشاد فرمایا کہ اس کام کے اندر نا صبح صبح لوگوں کا پیشاب دیکھنا پڑتا ہے. ظاہر ہے کہ طبیب آج بھی یورین ٹیسٹ ہوتا ہے. اس زمانے میں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ لیبورٹریز نہیں تھی, تو وہ حکیم جو ہوتے تھے وہ دیکھ کر پہچان لیا کرتے تھے
کہ اس کے اندر کہتے تھے.
جی, تو اس کے اندر جو ہے وہ کیا برائی ہے. تو یورین ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے. اچھا, اس کے بھی اوقات ہوتے ہیں.
اچھا.
کہ بعضوں کا صبح میں ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے, بعضوں کا شام میں کرنا ہوتا ہے, جیسا مریض جیسی ضرورت ویسا.
بالکل, بالکل.
تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو کام ہے نا, یہ اتنا مزیداری والا کام نہیں ہے. صدر الشریعہ فرماتے ہیں امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ ارشاد میرے دل کی دنیا کو تبدیل کر گیا اور اسی وقت میں نے ارادہ کر لیا کہ اب میں اس کام کو چھوڑ کر خالصتاً جو دینی کام ہے, درس و تدریس کا کام ہے امام علیہ سنت کے پاس جو ہے وہ کروں گا. اور اسی وقت آپ نے نیت کی اور پھر آپ نے امام علیہ سنت کے پاس جو ہے وہ حاضر ہو کر بہت جو زندگی کا جو باقیہ وقت تھا آپ کے پاس گزارا, اور یہ سارے کارنامے آپ کے صدر الشریعہ بھی آپ بنے, بار شریعت بھی آپ نے جو ہے وہ لکھی,
مفتی
بھی بنے, اور بہت کچھ جو آپ نے کیا وہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے
قاضی القضات بھی بنایا.
جی قاضی القضات
بنایا تھا کہ آپ شرعی معاملات پورے ہند کے جو لوگ ہیں ان کے حل کریں.
جی تو ایک ایسا شخص کہ جو ایک عام سے کام کے اندر جو مصروفیت میں تھا, امام علیہ سنت نے آپ کو سمجھایا, انفرادی کوشش فرمائی, اور اس کا جو ہے وہ سمجھیے کہ آج تک ہم اس کا ثمر کھا رہے ہیں اور رہتی دنیا تک انشاءاللہ اس کی برکتوں کو ہم حاصل کرتے رہیں گے. تو ہمیں نہیں پتا کہ سامنے والے کو جو ہم ترغیب دے رہے ہیں وہ اس وقت ہو سکتا ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے پیش نظر بھی اتنے فوائد نہ ہوں. ایک واقعہ یاد آ رہا ہے, امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حاضری تھی اور ہمارے دارالفتا کے ایک اسلام بھائی حاضر تھے. اس وقت وہ غالباً متخصص بن چکے تھے.
اچھا.
اور پنجاب سے کچھ اسلام بھائی ملاقات کے لیے, زیارت کے لیے حاضر ہوئے تھے. تو کسی نے امیر علیہ سنت کے کان میں اس متخصص اسلام بھائی نے کچھ کہا, تو امیر سنت نے وہ جو پنجاب سے آئے ہوئے تھے ان میں ایک نگران تھے, فرمایا کہ آپ کو پتا انہوں نے میرے کان میں کیا کہا ہے؟
اچھا.
تو کہا نہیں. تو کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے آپ کو بھی یاد نہ ہو, یہ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ آج سے 10-12 سال پہلے ہفتہ وار اجتماع میں میری شرکت ہوئی تھی. یہ وہ نگران ہیں اسلامی بھائی ہیں کہ جنہوں نے مجھے درس نظامی کی ترغیب دی تھی. ان کی ترغیب پر میں نے درس نظامی کیا, پھر میں نے باب المدینہ کا سفر اختیار کیا. آج جو ہے وہ دارالافتاء اہل سنت کے اندر میں فتویٰ نویسی کی مشق کر رہا ہوں.
اچھا.
اور متخصص جو ہے وہ بن چکا ہوں. اچھا. وہ اسلام بھائی نہ ان کو جانتے تھے نہ پہچانتے تھے, ان نگران صاحب کو یاد ہی نہیں کہ میں نے ان سے کب بات کی تھی.
اللہ اللہ.
10-12 سال پرانی بات تھی. تو امیر نے فرمائی آپ کی کمائی ہے. اب ان کے ذہن میں اس وقت کچھ بھی نہیں ہوگا, ایک ترغیب, جیسے نوجوان ہوتے ہیں بھائی میٹرک کیا ہوا ہے چلو ان کو ترغیب دے دو کہ بھائی آپ درس نظامی کر لیجیے, وہ انفرادی کوشش کر کے بھول بھی گئے اور ان کو پتا بھی نہیں کہ میری انفرادی کوشش کا اثر ہے کہ
ماشاء اللہ
جی ایک عالم دین بنیں گے اور پھر دارالافتاء کے اندر جائیں گے, اس طرح سے اتنی ساری جو ہے وہ منزلیں طے کریں گے. تو ہمیں انفرادی کوشش اس طور پر بھی کرنی چاہیے کہ بظاہر فوری طور پر اس کا اثر ظاہر ہو یا نہ ہو ہمیں نہیں پتا, ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ اس کا کوئی ثمر ظاہر ہو اور ہمیں پتا بھی نہ ہو.
میں سوچ رہا تھا کہ آپ کو جس نے انفرادی کوشش کی ہوگی آج ماشاءاللہ وہ دیکھ رہے ہو سکتا ہے کہ یار اسد بھائی آج مدنی چینل پہ بیٹھ کے اعلیٰ حضرت کی باتیں کر رہے ہیں, مدنی چینل چلا رہے ہیں, خوابوں کی تعبیریں بیان کرتے ہیں, وہ خوش ہوتے ہوں گے جس نے نگران شورا حاجی عمران اتاری پر انفرادی کوشش کی ہوگی. بہت سارے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے آگے بڑھانے میں مدد کی ہوتی ہے. آج جب وہ بولتا ہوا نیکی کی دعوت دیتا ہوا دنیا کے چپے چپے پہ جا کر نیکی کی دعوت دیتا ہوا دیکھتے ہوں گے خوش ہوتے ہوں گے. اور اس طرح کے کئی درخت جو ہے وہ لگتے ہیں اور مالی کو پتا نہیں ہوتا, لیکن وہ اس کی بھلائی کا, اس کے لیے آخرت کی ٹھنڈی ہواؤں کا سبب بن رہے ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے, اعلیٰ حضرت کی انفرادی کوششوں پر ہم مدنی پھول لے رہے ہیں. صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اعلیٰ حضرت کی انفرادی کوشش کا نتیجہ ہے. آج تک ہم ان سے فیض یاب ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک آپ کا فیض بھی جاری رہے گا. اعلیٰ حضرت کی شان میں کیوں نہ منقبت پڑھیں. آئیے چند منقبت کے اشعار آصف بھائی سے سنتے ہیں.
مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگ رہا ہے ہمیشہ لگے گا.
کیا بات.
مسلک اعلی حضرت کا نعرہ, یہ نعرہ مسلک جاری رہے
شیخ شریعت
اعلی حضرت
دین طریقہ
اعلی حضرت
عشق و محبت
اعلی حضرت
شیخ شریعت
اعلی حضرت
شیخ شریعت حضرت
پیر طریقہ
اعلی حضرت
میدان اعلی حضرت
جاری رہے گا
انشاءاللہ یہ فیضان ہم پہ جاری اور ساری رہے گا اور امیر اہل سنت جس طرح ہمیں اعلیٰ حضرت کے پیچھے پیچھے چلا رہے ہیں آپ کی تعلیمات سکھا رہے ہیں انشاءاللہ اسی طرح ہم بڑھتے رہیں گے تو وہ دن دور نہیں کہ انشاءاللہ اعلیٰ حضرت بھی ہم سے راضی ہو جائیں گے جب ہمارا وقت آخر ہو دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اعلیٰ حضرت کا فیضان ہم پہ جاری و ساری ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلووں میں شہادت کی ایمان و عافیت والی موت ہمیں ملے ہمارے ساتھ اسد بھائی خاص طور پر آج موجود ہیں اعلیٰ حضرت کی انفرادی کوششوں پر ہم مدنی پھول لے رہے ہیں کچھ کالز مزید شامل کرتے ہیں پھر انشاءاللہ اپنے موضوع کو کنٹینیو کریں گے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
ماشاءاللہ بہت سارو سسلو ہے جو کہ نا آپ نے اشتہ ماشاءاللہ آصف بھائی اچھی آئیں آصف بھائی سے اکری فرمائش ہے منجی آصف بھائی اکری نا سن آئیڈیو میں کہ سرور کہوں کہ مال کو مولا کہوں تجھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
ماشاءاللہ اگلی کال دیجیے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
احمد رضا صادق عطاری جدہ عرب شریف سے عرض کر رہا ہوں ماشاء اللہ عز و جل مدنی چینل کا بہت ہی پیارا سلسلہ فیضان اعلیٰ حضرت جو اپنی بہاریں برکتیں لٹا رہا ہے الحمدللہ عز و جل پہلے بھی اعلیٰ حضرت سے محبت تھی لیکن جب سے فیضان اعلیٰ حضرت سلسلہ دیکھا اعلیٰ حضرت سے مزید محبت بڑھ گئی الحمدللہ رب العالمین اللہ عز و جل ہم سب کو فیض رضا سے مالا مال فرمائے آمین جزاک اللہ خیر
آمین بہت شکریہ مرحبا اگلی کال
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
میں انس ستاری اٹلی کے صاحب بریشہ سے بات کر رہا ہوں آپ کا سلسلہ مدینہ مدینہ ہے مجھے یہ منقبت سنا دیجئے احمد رضا کیا بات ہے تیری احمد رضا کیا بات ہے تیری جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ اٹلی سے آپ نے کال کی بہت شکریہ منقبتیں بھی جاری رہیں گی کلام بھی ہوں گے اور اعلیٰ حضرت کی انفرادی کوششوں پر ہم مدنی پھول لے رہے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بار ایک شخص کو لایا گیا جو غیر مسلم تھا اور بتایا گیا کہ یہ مسلمان ہونا چاہتا ہے تو آپ اسے مسلمان کر دیجیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسے مسلمان کیا اور جو بھی عقائد اسلامیہ ہیں اسے بتائے اللہ ایک ہے روزی دینے والا ایک ہے بارش برسانے والا ایک ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی دلوائی اس کے بعد وہ صاحب جو لے کر آئے تھے ان کی تنبیہ انہیں تنبیہ فرمائی اور انہیں سمجھایا کہ آپ کو جب اس نے کہا کہ مجھے مسلمان ہونا ہے تو آپ میرے پاس کیوں لے کر آئے آپ فوراً وہیں پہ کلمہ پڑھاتے وہیں مسلمان کرتے پھر بھلے میرے پاس لے آتے آپ نے اتنی دیر جو تاخیر کی یہ گویا اس کے کفر پر رضامندی اگلے دوسرے لفظوں میں کہلے تو ہو جاتی ہے تو انہیں سمجھ میں آئے کہ ہاں واقعی ایسا ہی ہے اعلیٰ حضرت نے فرمایا آپ بھی کلمہ پڑھ لیجئے اور آپ اس سے توبہ کیجئے تو صاحب جو تھے وہ فوراً مان گئے تو یہ بھی ایک انفرادی کوشش کا انداز ہے کہ جب کوئی مسلمان ہونا چاہے تو فوراً اسے کلمہ پڑھانا چاہیے غسل وغیرہ کروانا چاہیے
فوراً کلمہ پڑھانا چاہیے جیسے کہ اس واقعے میں ہے اور یہ ایک غلطی بہت عام ہے شاید جو ہے وہ توجہ نہیں ہوتی خاص طور پر وہ علاقے کے جہاں پر مسلمان اور غیر مسلم ایک ساتھ رہتے ہوتے ہیں تو وہاں پر اسلام لانے کے واقعات بھی ہوتے رہتے ہیں تو وہاں پر لوگ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مسلمان کرنا جو ہے وہ بہت مشکل کام ہے اور جب تک کسی عالم کے پاس نہیں لے کر جائیں گے تو یہ کام نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہے بلکہ سمپل سا طریقہ ہے دو چیزوں کا یہاں پر خیال رکھنا ہوتا ہے جیسے کسی نے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں فوراً اس کو کلمہ پڑھا دیں اور اس کی زبان کے اندر اس کا جو بھی معنی ہے وہ بھی اس کو بتا دیں تاکہ اس کلمے کا جو معنی کے کلمہ تو عربی میں پڑھایا جائے گا تو اس کا معنی اور مفہوم بھی اس کو بتا دیا جائے اور اس میں ایک چیز یہ بھی ضروری ہوتی ہے کہ سابقہ اس کا جو بھی مذہب ہو اس سے بھی توبہ کرائی جائے اور پھر چند عقائد اسلامیہ جو بنیادی عقائد ہیں وہ بیان کر دیے جائیں تو اس واقعے کے اندر بھی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا جو بھی سابقہ مذہب تھا بطور خاص ان کے جو برے غلط عقائد تھے ان کی نشاندہی کرتے ہوئے اسلامی عقائد کا اقرار بھی اس سے کروایا. تو یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. اور امیر علیہ سنت کی برکت ہے کہ یہ مسئلہ بار بار سن سن کر الحمدللہ جو مدنی مول سے وابستہ ہوتے ہیں تو ان کو تو دیکھا ہے کہ وہ کافی محتاط نظر آتے ہیں.
اب تو فوراً اس میں جلدی کی جاتی ہے اور کرنی بھی چاہیے.
بالکل
زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے.
اس کے لیے بھی تو خطرہ ہے نا. ایک تو اپنے لیے خطرہ ہو گیا جو تاخیر کا شکار ہوا. اچھا اس کو آپ نے کتنے بڑے رسک میں ڈالا.
بالکل
ابھی اس نے قبول کیا نہیں ہے, کرنا چاہتا ہے, اور آپ نے کہا کہ پہلے غسل کر لو, یہ کر لو, وہ کر لو, اور فلاں جگہ پر ہم جائیں گے. اللہ نہ کرے اسی دوران اس کا انتقال ہو جائے تو حالت کفر میں وہ دنیا سے گیا نا. حالانکہ وہ کتنا قریب آ چکا تھا اور کرنا چاہتا تھا, لیکن وہ شرائط اگر اس کی پوری نہ ہوئی جو قبول اسلام کی تھی اور خالی خیال ہی کی حد تک رہ گیا اور اسی دوران اس کا انتقال ہو گیا تو کتنا بڑا رسک ہے یہ اس کے لیے.
بالکل.
تو اس کے ساتھ خیر خواہی بھی یہی ہے.
ذہن قلب بھی بدلتا ہے اس کا. ذہن میں کچھ اور آ جائے پھر شیطان کوئی وار چلا دے اپنا. اس سے پہلے ہی اسے دائرہ اسلام میں لے آئے.
بالکل لے آنا چاہیے. اور اس سے تو بڑی سعادت کی بات ہے. اور ہم مدنی بہاریں سنتے ہیں, بیان کرتے ہیں. سب سے بڑی کسی کے لیے مدنی بہار یہی ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم تھا تو اس کو اللہ تبارک و تعالی اسلام کی دولت سے مالا مال فرمائے. اسی طرح امام علیہ سنت کا ایک تو یہ واقعہ ہے, اور بھی وقتاً فوقتاً چونکہ وہاں پر کئی ایسی قومیں تھیں جو غیر مسلم قومیں تھیں, آباد تھیں اور لوگ حاضر ہوتے تھے. اور امام علیہ سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعض اوقات تو وہ اظہار قبول اسلام کے لیے آتے تھے اور بعض اوقات سوالات بھی کرتے تھے. ایسا ایک واقعہ ہے, نماز کا وقت قریب تھا, اذان ہو چکی تھی, اب تیاری ہی میں تھے کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میرے چند سوالات ہیں, اگر آپ اس کے تسلی بخش جوابات ارشاد فرما دیں تو میں, میری بیوی اور بچے, ہم سب پورا گھرانہ جو ہے نا وہ مسلمان ہو جائیں گے. اچھا اب وہ یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ آپ مجھے مسلمان کر دیں, بلکہ اس کا کہنا یہ تھا کہ میرے سوالات ہیں, اس کے جوابات سن کر میں پھر اسلام قبول کروں گا.
اچھا
یہاں پر وہ پہلی والی صورت سے کوئی کنفیوز نہ ہو. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ نماز کا وقت بالکل قریب ہے, اب آپ کے سوالات کتنے ہیں, ان کے جواب میں کتنا وقت لگے, میں نماز سے فارغ ہو جاؤں پھر آپ کے سوالات کا جو ہے وہ جواب دے دوں گا. تو وہ مسجد کے باہر ہی بیٹھ گیا, انتظار کرنے لگا. امام علیہ سنت نماز سے فارغ ہوئے اور جب باہر تشریف لائے تو پوچھا کہ آپ کے کیا سوال ہے. تو اس نے کہا میرے تین سوال ہیں جو بیسیکلی ایک طرح سے اعتراض بھی تھے, سوال بھی تھے اس کے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک ساتھ قرآن مجید کو نازل کیوں نہیں فرمایا. مختلف مواقع پر قرآن مجید کی کچھ آیتیں, کچھ سورتیں جو ہے وہ نازل ہوتی رہیں. تو یہ درست ہے یا یہ درست ہے کہ ایک ساتھ ہی جو ہے وہ تمام احکامات پہنچا دیے جاتے ہیں؟
جی.
دوسرا سوال یہ ہے کہ اسلام کے اندر یہ جو کہا جاتا ہے کہ دن میں پانچ مرتبہ نماز پڑھو, تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کو آپ نے محدود کر دیا, جبکہ عبادت تو جتنی زیادہ کی جائے اتنا ہی اچھا ہے. تو لوجیکلی وہ اٹکا ہوا تھا دماغ میں اس کے. تو اس کا کیا جواب ہے؟ اور تیسرا کہا کہ آپ مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ معراج کی رات آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اللہ تبارک و تعالی کے قرب خاص میں معراج میں وہاں پر حاضر ہوئے اور اس کے بعد واپس آ گئے. یہ بات کیا ہے, یہ سمجھ میں نہیں آتی. جب بندہ ایک قرب خاص میں پہنچ گیا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہو گئی تھی اس قرب خاص میں, تو پھر وہاں سے واپس کیوں بھیجا؟ اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھا کہ اپنے پاس ہی رکھ لیتا.
اچھا
یہ اس کا اعتراض بھی تھا اور سوال بھی تھا. آپ نے اتنے پیارے اور حکمت بھرے جوابات ارشاد فرمائے اور اس کی عقل کے مطابق فرمائے کہ دیکھیں قرآن کو یک بارگی نازل کیا جا سکتا تھا, لیکن جو چیز ضرورت کے وقت بندے کے پاس پہنچے تو اس کی اہمیت اور قدر بہت زیادہ ہوتی ہے.
جی
مثال کے طور پر اگر مجھے پیاس نہیں لگی تو میرے پاس بہت سارا پانی رکھا ہوا ہو تو مجھے اس کی طرف اتنی رغبت نہیں ہوگی, لیکن جس وقت مجھے پیاس لگی ہو اس وقت مجھے پانی ملے تو دینے والے کے اور اس نعمت کا شکر میرے دل کے اندر بہت زیادہ ہوگا.
جی
تو قرآن کو ضرورت کے مطابق اور حسب حال حسب موقع نازل کرنے کے اندر یہ حکمت ہے. تھوڑا اس کو تسلی ہوئی, چہرے کے تاثرات اس کے مثبت ہوئے. فرمایا جہاں تک دوسرے سوال کی بات ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم پر تو تم اعتراض کر رہے ہو کہ ہم نے جو ہے وہ پانچ مرتبہ نماز کا جو ہے وہ حکم دیا ہوا شریعت کے اندر ہے تو محدود کیا ہوا ہے, جبکہ جو بھی اس کا مذہب تھا اس کی کتاب کا حوالہ دیا کہ تم نے بھی اپنی کتاب کے اندر صبح و شام عبادت کو لازم کیا ہوا ہے، تو اگر ہم پر اعتراض ہے تو تم پر بھی اعتراض ہے۔ تو یہ تو ایک بندے کو اسکیجول دیا جاتا ہے اور ایک اعتبار سے اس کی آسانی کے لیے ایک چیز کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، ورنہ شب و روز تو جو تمہارا اس وقت مذہب ہے اس کے اندر بھی نہیں ہے، تو اس کے اندر ریفرنسز دیے، تو جب اس کی اپنی کتاب سے اس کا جواب ملا تو وہ لاجواب بھی ہوا، خاموش بھی، مطمئن بھی ہوا۔ اور جو تیسری بات ہے کہ واقعہ معراج میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، قرب خاص میں پہنچے اور پھر واپس آ گئے، تمہارے نزدیک یہ درست نہیں ہے؟ آپ نے ایک مثال سے سمجھایا، بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ بتاؤ، اگر کوئی بادشاہ ہو، بہت بڑا بادشاہ ہے، اس کی سلطنت بہت وسیع ہے، اس نے اپنی سلطنت کے بہت سارے صوبے بنا رکھے ہیں اور صوبے دار اس پر جو ہے وہ نافذ کیے ہوئے ہیں، اگر کسی صوبے دار کی کارکردگی بہت اچھی ہو اور بادشاہ اپنے پاس اس کو بلائے، انعام دے، اکرام کرے، اور اس کے بعد کہے کہ اب دیکھو تم یہ بیٹھے رہو، میں تمہیں معزول کرتا ہوں، واپس نہیں جانا،
صحیح،
تو کیا یہ بات درست ہے؟ یا جو قابل صوبے دار ہوگا اور جو اچھا کام کرنے والا ہوگا اس کو اپریشیٹ کرنے کے بعد کہا جائے گا کہ دوبارہ جاؤ اور وہاں پر ہمارا کام کرو، تو عقل کے کیا زیادہ قریب ہے؟
صحیح،
اس نے کہا عقل کے تو یہی قریب ہے کہ جو قابل آدمی ہو تو اس کو معزول نہیں کیا جاتا۔ تو کہا یہی تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مفہوماً، اپنے قرب خاص میں جو ہے وہ بلایا، انعام و اکرام سے نوازا، قرب خاص میں جو رحمتیں اور خاص برکتیں عطا فرمانی تھی وہ عطا فرمائی، اور پھر دنیا میں بھیج دیا کہ جا کر ہمارا کام جو ہے وہ دین کا تم کرو۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس حکمت بھرے جوابات کو سن کر فوراً جو ہے وہ مطمئن ہوا اور اس نے کلمہ پڑھا اور الحمدللہ وہ مسلمان ہو گیا۔
سبحان اللہ۔
تو یہ دیکھیے انفرادی کوشش کا ایک غیر مسلم کے ساتھ کتنا خوبصورت انداز ہے، کہیں پر غصہ نہیں ہے، کہیں پر جھاڑنا نہیں ہے، کہیں پر ایسی بات کرنا نہیں ہے کہ جس سے وہ مزید بدک جائے، اصل اس کی بات اور جہاں کہتے ہیں نا سوئی اٹکی ہوئی تھی، وہ اس کا جواب جب مل گیا تو الحمدللہ وہ مسلمان ہو گیا، اور اس طرح کے کئی واقعات جو ہے وہ امام علیہ سنت کے ساتھ جو ہے رونما ہوا کرتے تھے۔
اسد بھائی، یہ انفرادی کوشش کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم انفرادی کوشش کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن انفرادی کوشش اس انداز سے کرتے ہیں کہ سامنے والا جو ہے بفر جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، جیسے امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کا وہ فرمان ہے کہ سب کے سامنے سمجھانا ایسا ہی ہے جیسے لوٹے میں سوراخ کر کے پانی بھرنا۔ تو کیا انداز ہونا چاہیے؟ اختتام پر آپ، چونکہ اب ہم سلسلے کو آگے لے کے بڑھیں گے، انفرادی کوشش کرنے کے کوئی احسن انداز کو بیان فرما دیں۔
دیکھیے ویسے تو یہ بہت بڑا ٹاپک ہے کیونکہ اس کے جو ڈائمینشنز ہیں بہت زیادہ ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ سب سے بنیادی چیز وہ یہ ہے کہ انداز جو ہے وہ سافٹ ہونا چاہیے، کسی کو بھی سمجھاتے وقت لہجہ جو ہے وہ نرم ہونا چاہیے، سب کے سامنے کے بارے میں تو آپ نے قول سنا ہی دیا، اور کسی کو بھی ایسی فیلنگز نہیں ہونی چاہیے کہ یار مجھے آپ نے جو ہے وہ ذلیل کیا ہے،
ذلیل کیا۔
اچھا، ایڈمنسٹریشن میں بھی ہم دیکھتے ہیں اس طرح، بعضوں کا کسی کی غلطی ہوتی ہے نا، اب اس کو جب کوئی پکڑ کر لاتا ہے کہ دیکھے اس کی غلطی ہے، اچھا وہ بعضوں کا ایکسیپٹ کر رہا ہوتا ہے میری غلطی تھی، لیکن بعد میں ایک جملہ کہہ کے نا سب بات ختم، یا میری غلطی تھی نا الگ سے بول لیتے، چار لوگوں کے سامنے مجھے کیوں ڈانٹ،
آپ کی بھی تو غلطی تھی۔
ہاں، تو اگر اس نے غلطی کی تھی تو چار لوگوں کے سامنے سمجھا کر اور ایسا انداز اختیار کر کے آپ نے بھی غلطی کی، اور اس میں پھر کسی نہ کسی کو رول ماڈل بنانا چاہیے، اور امیر علیہ سنت سے بڑھ کر ہمارے لیے کیا مثال ہو سکتی ہے؟ امام علیہ سنت کے جتنے واقعات ہم پڑھتے ہیں اس میں بہت سارے واقعات، غالب واقعات جو ہیں امیر علیہ سنت کے نظر آتے ہیں کہ کس طرح آپ کا سمجھانے کا انداز ہے،
تصویر اعلی حضرت نظر آتے ہیں،
تصویر اعلی حضرت ہے۔ اور دیکھیے کسی کے بھی کامیاب ہونے کی علامت ہوتی ہے کہ اس کے نتائج کیا نکل رہے ہیں، کسی بھی فیکٹری کی کامیابی یہ کہ اس کی پروڈکشن کیسی ہے۔ تو امیر علیہ سنت کا انداز سمجھانے کا اتنا دل ربا اور اتنا کامل و اکمل ہے کہ لاکھوں لوگ جو ہے وہ آپ کی بات پر لبیک کہتے ہیں، یعنی جن سے ماں باپ تنگ ہوتے ہیں، محلے والے تنگ ہوتے ہیں، امیر علیہ سنت کی انفرادی کوشش سے وہ بالکل بدل جاتا ہے۔ اور کیسے کیسے جو ہے واقعات ہوتے ہیں، ایک واقعہ عرض کر کے میں اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ ویسے تو بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے رہتے ہیں، میں قوم کا نام لیتا، وہ قوم عموماً جو ہے وہ شدید ہوتی ہے، سمجھے کہ مضبوط بھی ہوتی ہے۔
اچھا،
اس سے تعلق رکھنے والا ایک اسلام بھائی تھا، بڑا غسیلا،
अच्छा
बहुत वसीला था और बिल्कुल जो समझे के जज्बाती था लड़ झगड़। अमीर सुन्नत की बारगाह में वो और उनके भाई हाजिर हुए और उनके भाई ने अमीर सुन्नत से अर्ज किया कि हुजूर ये गुस्से में बड़े तेज हैं और घर में भी मसले होते हैं, मदनी काम में भी मसले होते हैं, बाज़ औक़ात इस्लाम में उनके साथ भी उलझ जाते हैं, तो आप प्लीज इनको जरा इनफरादी कोशिश फरमाएं। अच्छा ये एक हैबिट होती है, इंसान की आदत होती है जो यूं नहीं निकलती, आसान नहीं होता इसका तब्दील होना, बहुत मुश्किल से बंदे की तबीयत के अंदर तब्दीली आती है। अच्छा अमीर सुन्नत के सामने कुछ जो फ्रूट रखा हुआ था, अच्छा थे भी वो कवियुल जिस्म थे, तो आपने अनार या कोई सेब या कोई इस तरह का फ्रूट था उनको दिया और कहा कि क्या आप इसको हाथ से तोड़ सकते हैं। अब समझाने का अंदाज है, जैसा बंदा जैसी नफ्सियात, तो कहा जी फरमाया इसको जरा तोड़ के दिखाओ, तो उन्होंने वो हाथ में लिया और उसको जोर से तोड़ दिया, तो आपने फरमाया कि जिस तरह तुमने दोनों हाथों में लेकर इस फ्रूट को तोड़ दिया है तो अपने दिल को भी ऐसी नरम कर दो कि आज के बाद जो है वो तुम्हारे दिल के अंदर जो है वो सख्ती नहीं होनी चाहिए। इस्लाम भाइयों का बयान है, मैं उनको जानता हूँ जाती तौर पर, कि वो चंद मिनट की इनफरादी कोशिश थी और एक अंदाज था कि उसके बाद उस इस्लाम भाई के अंदाज में बड़ी नुमाया तब्दीली देखी
और हाथों में ले लेना, यानी बिल्कुल एक
यानी उसके एक
प्यार भरे अंदाज में उसको समेट लेना,
समेट लेना, समझा दिया,
अपना बनाना है, जिसको अपने लिए मतलब मुसखर करना है दोनों हाथों में ले लो
जी,
इंशाल्लाह आपका हो जाएगा,
नरमी हो जाएगी। तो एक एग्जांपल के साथ कभी समझाया जाता है, अच्छा कभी जो है वो कोई दलील देके समझाया जाता है। इमाम अहले सुन्नत ही का वाक्य, आपके एक शागिर्द ने किसी सईद साहब को नाम लेकर पुकारा, तालिबन याकूब नाम था, समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ, ए याकूब इधर आओ। तो आला हजरत को बड़ा फील हुआ कि ये मजेदारी वाली बात नहीं कि सैयदजादे को अदब के साथ बुलाना चाहिए। अच्छा वो थे शागिर्द, शागिर्द को कैसे समझाया, जब ये बात हो गई वो सैयद साहब चले गए तो आपने उनको इरशाद फरमाया कि देखें ये सैयदजादे हैं, मेरे आका की आल में से हैं, तो ये मजेदारी वाली बात नहीं है कि इस तरह से आपने नाम लेकर उनको पुकारा। फिर एक जुमला वहां पर आपने इरशाद फरमाया, उस शागिर्द को कहने लगे क्या तुमने कभी मुझे देखा है कि मैंने सैयद साहब को यूं बुलाया।
जी जी वाह,
तो यकीनन आपने ऐसा अंदाज इख्तियार नहीं किया होगा, अब तो बड़े अदब से और उनकी इस्लाह फरमाया, फिर वो माजरत करके गए। तो यानी कहीं अपनी मिसाल देनी है समझाने में अपने छोटे को, या जो शख्स आपसे इंस्पिरेशन हासिल कर सकता है वहां पर वो मिसाल दी, कहीं पर दलाइल देने हैं तो दलाइल दिए, कहीं पर किसी की गुत्थी उलझी हुई है तो वो सुलझा दी, तो जैसा मौका वैसा। अल्लाह करे कि हम इसको सीखने में कामयाब हों और इसको समझने में और अपनी जात पर अमल करने में कामयाब हो सके।
असद भाई से मदनी फूल मिल रहे हैं हमें, इनफरादी कोशिशें आला हजरत की हम सुन रहे हैं, कुछ कॉल्स लेते हैं फिर इंशाल्लाह कुछ कलाम भी शामिल करेंगे।
जी सियालकोट से बोल रहा हूँ, कैसे नदी पूछना चाहता हूँ आला हजरत की उम्र बारे में बता दी, उम्र मुबारक उनकी कितनी थी,
उम्र शरीफ कितनी थी, गालिबन 68 ईयर्स। अगली कॉल दीजिए।
वालेकुम
अस्सलाम वरहमतुल्लाहि
वबरकातुह। मैं साउथ अफ्रीका से अर्ज कर रहा हूँ, प्यारे अंकल बहुत सारे मदनी मुन्निया और मदनी मुन्ने मदनी चैनल देखते हैं और दावत इस्लामी के मदनी महोस से वापसते हैं, इसकी वजह से उनकी अच्छी आदतें होती हैं, तो जब ये मदनी मुन्ने या मुन्निया दूसरे बच्चों के देखे तो बेअमल होते हैं, बुआ वगैरह खाने पहले से बिस्मिल्लाह पढ़ना वगैरह नहीं पढ़ती हूँ, तो छोटे मदनी मुन्ने और मुन्निया उन बच्चों पर किस तरह इंफरादी कोशिश करे, जज़ाकअल्लाह खैरा।
आमीन माशाल्लाह, ये कोई लगता है सिखाया गया सवाल था, बड़ा गहरा सवाल है, बहुत प्यारा लग रहा था कि छोटे मदनी मुन्ने मुन्निया भी क्या इंफरादी कोशिश कर सकते हैं।
जी माशाल्लाह, ये हमारे इनके वाले साहब भी मुबल्लिग हैं।
अच्छा माशाल्लाह,
और माशाल्लाह इनके घर में मदनी माहौल है, यकीनन ये सवाल से अंदाजा हो जाता है।
इंफिलादी कोशिश
जी
कैसे ये कर सकते हैं मदनी मुन्ने,
बिल्कुल कर सकते हैं मदनी मुन्नों, क्यों नहीं कर सकते, बल्कि मुन्नों को तो ज्यादा करनी चाहिए कि अभी से आदत बनेगी, और उसमें भी इन्हीं सारी बातों का ख्याल रखना है कि दिल आजारी नहीं करनी, उसको झिड़कना नहीं है, सख्ती नहीं करनी, तंग नहीं करना, तंज नहीं करना, بعض اوقات مدنی منیا کسی کی ایک کمزوری کو پکڑ لیتے ہیں اور پھر اس کو چڑھاتے رہتے ہیں, تو یہ انداز نہ ہو تو بالکل کرنی چاہیے, ابھی سے کریں آپ ماشاء اللہ سیکھیں گے.
اگلی کال دیجیے.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد فخر الدین عطاری عرض کر رہا ہوں ہند کے شہر علی گڑھ سے. ماشاء اللہ سلسلہ فیضان اعلیٰ حضرت بہت اچھا جا رہا ہے. مجھے پوچھنا یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کا شعر کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, اس میں اعلیٰ حضرت نے منہ کا ہی ذکر کیوں فرمایا ہے؟ جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کیا کہیں گے؟
دیکھیں, ایک تو یہ محاورے کا استعمال ہے کہ دینے کو منہ چاہیے, یعنی وہ ایسا صاحب حیثیت ہو کہ وہ دے بھی سکتا ہو. کہتے ہیں نا یہ منہ اور مسور کی دال, یعنی کہ یہ تو نیگیٹو معنی میں ہے, پازیٹیو معنی میں کہ بھائی یہ دے بھی سکتا ہے,
دینے والا منہ بھی ہو.
اچھا, دینے والا منہ بھی ہو. اور منہ کا تذکرہ کیوں فرمایا؟ ویسے تو ہاتھ سے بھی دیا جاتا ہے, شاید یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی جو عطائے ہیں وہ ارشاد سے بے شمار ہیں, یعنی کہ جو فرما دیں وہ ہو جاتا ہے. تو منہ سے مراد یہاں پر جو کہہ دیا وہ ہو گیا. تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ شان ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم جو ارشاد فرماتے ہیں وہ ہو جاتا ہے, جس کے بارے میں جو فرما دیں وہ ہو جاتا ہے. اسی لیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, یہاں پر منہ کا تذکرہ یوں بھی کیا گیا کہ عموماً عطائیں جو ہے وہ منہ سے اور بول کر کی جاتی,
بول کر بھی دی جاتی ہیں. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی کسی کو خالی لوٹایا ہی نہیں, آج بھی نواز رہے ہیں الحمدللہ. اعلی حضرت کے کلام کی فرمائش تھی, سرور کہوں. آصف بھائی ایک دو شعر اس کے ہو جائیں, پھر مزید کچھ ہم کلام میں انشاءاللہ شامل کریں گے. عارف بھائی کو بھی سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں. کچھ دیر ذرا مل کر بھی ایک کلام آپ دونوں مل کے پڑھیں, اور ایسا کوئی کلام بھی ہو تو مزہ آئے گا انشاءاللہ.
اگر آپ مل کر پڑھوا رہے ہیں تو پھر اس کلام میں آپ ایک دو شعر نہ کہیں نا, یہ کلام ہی
مل کے پڑھ سکتے ہیں. آج کی جو اسکیچ ہمیں بنا کر بھیجے گئے تقریباً 100 کے قریب تو ہم نے سلیکٹ کر لیے ہیں کہ جن کو آج ہمیں دکھانا تھا. ابھی ایک اسکیچ آپ بنانے بیٹھے تو 3-4 دن لگ جاتے ہیں. تو یہ ماشاءاللہ مدنی منے منیا پھر بڑے اسلامی بھائی بھی مل کر یہ کوششیں کرتے ہیں گھر میں. اور میری سسٹر ہوتی ہیں یو اے ای میں, تو انہوں نے مجھ کو واٹس اپ کیا کہ ہم نے بھی گھر میں بنایا یہ. تو یہ سب جاری ہے ماشاءاللہ,
آئے بہت زیادہ ہے. ان میں سے 100 آپ نے سلیکٹ,
100 کے قریب ہیں, 100 پورے نہیں ہیں, اس کو سلیکٹ کیا ہے. اور ان میں سے کوئی ایک آج ہم چنیں گے جو آگے مقابلے میں جائے گا. ویسے تو ہم نے دلجوئی کی نیت سے ہم ایک ایک سیکنڈ میں امیجز کو گزار دیتے ہیں, تاکہ بنانے والے نے اتنی محنت کی, ہم تھوڑا سا دکھائیں بھی نہیں. تو پہلے وہ شو کرتے ہیں آج کی جو ہماری امیجز ہیں, اسکیچز ہیں, ان میں سے چند ہم دکھائیں گے جو بھیجی گئی ہیں. ساری نہیں ہیں, یہ بھی کون سی ہیں وہ دکھا دیجیے. ماشاء اللہ, اپنا نام, شہر کا نام اور عمر. ماشاء اللہ, یہ لکھ دیا کرے نام, شہر کا نام, عمر, تو وہ بھی اسکرین پر شو ہو جائے. عمر 15 ایئرز, ماشاء اللہ, بنت صغیر. ماشاء اللہ, حسان محی الدین فرام فرانس. مائی ایج از 9 ایئرز. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت خوب. شرہ کنیز, ایج 10 ہے. نام وغیرہ کلیئر لکھا کریں. ایج 34, ماشاء اللہ, باب المدینہ کراچی کے بڑے بھی حصہ لے رہے ہیں, 34 ایئر والے بھی. نام واضح نہیں ہے, ماشاء اللہ. بنت عبد السمی اتاریا, ماشاء اللہ. حنزلہ اتاری اورنگی ٹاؤن, ماشاء اللہ, مدینہ. بنت ذیشان اتاری ہند, عمر 11 سال, ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. احمد رضا, اچھا یہ نام نہیں, ماشاء اللہ, بہت خوب. بنت اقبال شاہ اتاری, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت خوب. بنت ظفر حسین اتاریہ, ماشاء اللہ, نام واضح نہیں ہے اس میں, ماشاء اللہ. محمد عبداللہ اتاری, منڈی باؤدین, عمر 11, ماشاء اللہ. زہیب اتاری, ماشاء اللہ. بنت رشید اتاری, عمر 18, ماشاء اللہ. بنت انور سرگودا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بھائی کیا بات ہے, ماشاء اللہ، بنت جہانگیر ماشاء اللہ، سعد علی ماشاء اللہ، بہت شیرہ احد رضا واکین ماشاء اللہ، امان اتاری ماشاء اللہ، بہت خوب ماشاء اللہ، ہند سے بھی کافی ہے ماشاء اللہ، نام نہیں لکھا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب، بارسلونا اسپین بنت رفیق اتاری ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب، نام نہیں لکھا ہے، بنت ثناء اللہ ماشاء اللہ، محمد انس رضا ہے کیا ہے، عمر ٹینئر ہند سے، محمد حسین اتاری ماشاء اللہ، جھارکھنڈ ماشاء اللہ، شمس الزماں ماشاء اللہ، بہت خوب، ارباب علی میمن جام شورو ماشاء اللہ، کیا بات، بنت رضوان باب المدینہ کراچی ماشاء اللہ، بہت خوب، نام نہیں لکھا ہے ماشاء اللہ، میں بھی تھک گیا ہوں کھڑا رہ رہے، نام نہیں لکھا، شازیب شاید، بہت خوب ماشاء اللہ، دیکھا آپ نے ہمارے حاضرین ناظرین کہ کس انداز سے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین، مدنی مننے منیا، دیگر ناظرین جو ہیں وہ اس میں حصہ لے رہے ہیں، ان سب کی دلجوئی اور ذکر اللہ کی نیت سے سبحان اللہ کی صدائیں ہوں، اور آج جو سلیکٹ ہونے والی امیجز ہیں وہ بھی دو ہیں، کل بھی ہم نے دو کی تھی، بہت ساری میں سے ایک نہیں ہو رہی تھی، ان دو کے درمیان ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ کوئی ایک نہیں ہو پا رہی، تو کون سی دو ہیں جن کو آج چنا جا رہا ہے اس کانٹیسٹ میں آگے بھیجنے کے لیے، جو 25 سفر کو ہم انہیں جمع کر رہے ہیں، کون سی ہیں دو؟ ماشاء اللہ، بنت محمد حسین اتاری ہند جھارکھنڈ ماشاء اللہ، دوسری ماشاء اللہ سبحان اللہ، انشاءاللہ کچھ دیر میں آج کا جو سلیکٹڈ کلام ہے اس کو بھی ہم شامل کریں گے، اسد بھائی ہمارے ساتھ تھے آج سلسلے میں، میں چاہتا ہوں فتاوی رضویہ والا سیگمنٹ بھی آپ کے ساتھ ہو تاکہ اس پہ بھی کچھ مدنی پھول ملے، تو پہلے ہم وہ بہار فتاوی رضویہ اس سیگمنٹ کو کر لیتے ہیں، پھر ہم اسد بھائی سے اجازت لیں گے انشاءاللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد،
وہ کیا بات اعلی حضرت کی، سلامت رہے مسلک اعلی حضرت، سلامت رہے
فتاوی رضویہ شریف میں اعلی حضرت سے سوال ہوا، 9 شعبان 1332 سنہ ہجری میں سوال ہوا، یعنی آج سے تقریباً 107 سال پہلے کا یہ سوال ہے، سوال کرنے والے ہیں عبد الستار ابن اسماعیل، اور یہ تھے ہمارے میمن بھائی کو کاٹھیا واڑ کے، یوں ہی لگتا ہے گونڈل علاقے کے کاٹھیا واڑ کے یہ اسلامی بھائی ہی ہیں، عبد الستار بن اسماعیل، سلام پوچھتے ہیں، سلام کرنا اشارے کے ساتھ یعنی وقت سلام، سلام مسنون، ہاتھ پیشانی تک لے جانا جائز ہے یا نہیں؟ اعلی حضرت نے کیا جواب دیا سنیے، ارشاد فرما، بلا ضرورت فقط اشارے پر قناعت کرنا یہ بدعت ہے اور یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، اور سلام مسنون کے ساتھ محل حاجت عرفیہ میں اشارہ بھی ہو تو حرج نہیں ہے،
صحیح،
کیا اسد بھائی کیا ہے؟
دو صورت بیان فرمائیے، ایک تو ہے کہ بلا ضرورت ہو اور اسی پر اکتفا کرنا، یعنی خالی اشارہ کرنا اور زبان سے کچھ بھی نہ کہنا، تو اس کو بدعت فرمایا، اور یہ نصارہ کی پیروی کہیں گے اس کو، اسے منع فرمایا، اور جہاں پر ضرورت ہو تو وہاں پر کرنے کی جو ہے وہ اجازت ہے، مثال کے طور پر کوئی شخص دور ہے اور اس کو آپ نے جواب دیا اور ہاتھ سے اشارہ بھی، جیسے ہم بلند آواز سے جواب دیتے ہیں اور ساتھ میں اشارہ بھی کر دیتے ہیں، تو اس میں حرج نہیں ہے کہ یہ بوقت ضرورت ہے اور عرف کے مطابق جو
سلام کے ساتھ ہو تو حرج نہیں ہے، سلام کے بغیر ہو تو پھر اس کو منع سمجھا گیا،
منع فرمایا
ماشاء
اللہ، تو یہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک خوبی ہے کہ جو وہ بدعت والی بات ہم کر بھی رہے تھے، ایک ایسا عمل کے جو سنت کو مٹاتا ہو اور شریعت کے کسی اصول کے خلاف ہو، تو اس کے بارے میں آپ بڑی ہی وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ رد ارشاد فرماتے ہیں،
تو
اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ ہم سلام کی سنت کو عام کریں،
آمین،
اور سلام حسب موقع جو ہے وہ ضرور کرنا چاہیے، اس کی بڑی برکت،
اسد بھائی آج ہمارے ساتھ تھے، آپ سے اجازت لیں گے، بہت شکریہ، تشریف لائے، اور اب ہم کچھ اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بھی بڑھیں گے. جزاک اللہ خیر, اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. فیضان اعلیٰ حضرت نے آپ نے حصہ ملایا, آج ایک شعبے کا تعارف بھی ہے, آپ سے سوالات بھی کرنے آپ تیار ہیں نا؟ آپ کو انشاءاللہ ڈھیروں ڈھیر تحائف بھی ہمارے پاس ہیں جو دینے ہیں. اور اس سے پہلے ہم انشاءاللہ ہمارے آصف بھائی عارف بھائی مل کر کلام اعلیٰ حضرت سنائیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ
وسلم.
Yeah, I'll
Bye.
اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی کا نام کون بتائے گا؟
مولانا
نقی علی خان. جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ تائف بھی دیتے جائیں گے. اعلیٰ حضرت کا یہ شعر پورا کریں, دیکھیں کون پورا کرتا ہے. پہلا مصرع میں پڑھوں گا, آپ دوسرا پڑھیں گے. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. چلو ان سے پوچھ. جی کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی.
کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. آنکھ والوں کی ہمت سے لاکھوں سلام.
آنکھ والوں کی ہمت سے لاکھوں سلام. ماشاء اللہ آپ کی ہمت بھی مرحبا. بہت اچھا آپ نے جواب دیا ماشاء اللہ. اللہ آپ کو اور برکتیں دے, صحت عطا فرمائے. اعلیٰ حضرت کا ایسا شعر سنائے جس میں آپ نے ذکر کیا ہو حسنین پاک کا, حسن اور حسین دونوں کا ذکر کیا ہو. جی ہاتھ ہاتھ اٹھانا ہے, کھڑے نہیں ہونا, بیٹھ جائیے. جی
کیا بات رضا اسے
کلی جس میں حسین اور حسن پھول. ماشاءاللہ بہت اچھا جواب دیا. چلیں اعلیٰ حضرت کا ایسا شعر سنائے جس میں آپ نے ذکر کیا ہو جہنم کا.
اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگی, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیا.
اچھا ہوگی کہ ہوگا؟ ہوگا. چلے آپ کا جواب بھی درست ہے ماشاءاللہ. ایسا شعر سنائے جس میں اعلیٰ حضرت نے منہ کا ذکر کیا ہو, منہ. لبیک نہ کہا اگر ہاتھ اٹھایا کرے, اس میں بھی شور ہوتا ہے.
کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا.
سبحان اللہ ماشاءاللہ. ان کو بھی تحفہ پیش کریں گے, تشریف رکھیں. ایسا کوئی شعر سنائے جس میں شفاعت کا ذکر ہو, شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو. کسی کا بھی شعر ہو, اعلیٰ حضرت کا ہو, امیر علیہ سنت کا ہو. جی
بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کے کہ ہر غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں.
ماشاء اللہ سبحان اللہ, ان کو بھی توفہ دیں گے.
کیا ہی فضا شفاعت ہے تمہاری ہوا, کیا چیزوں کا فضا شفاعت ہے تمہاری ہوا, کر لیتی ہے گناہ, کر لیتی ہے گناہ پر ہے ذکاری
کرتے ہیں اپنا اگلا سیگمنٹ, اس کا نام ہے اعلی حضرت اور دعوت اسلام.
وہ کیا بات اعلی حضرت کی,
اعلی حضرت اور دعوت اسلامی میں ہم ایک شعبے کا مختصر تعارف اور اس شعبے میں اعلی حضرت کی تعلیمات کے مطابق کس طرح مدنی کام ہو رہا ہے اس کو بیان کرتے ہیں. آج ہمارا شعبہ ہے تعویذات عطاریہ. اس شعبے میں کس طرح مدنی کام ہو رہا ہے اس کی کچھ مختصر کارکردگی بھی ہم سنیں گے. ہمارے ساتھ اس شعبے کے ذمہ دار موجود ہیں ہمارے علی اصغر بھائی, آپ کو سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں. کس طرح یہ سلسلہ رن کرتا ہے, کہاں کہاں پر ہمارے تعویذات کے جو سٹالز وغیرہ ہیں بستے ہیں وہ لگتے ہیں؟
سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں جو نیت دی گئی ہے, مدنی نیت جو ہے ہماری, وہ ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کر کے رضائے الہی عز و جل کا حصول.
اچھا,
تو اس مدنیت کے تحت یہ مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کا شعبہ یہ کام کر رہا ہے.
اچھا,
اور یہ اس کی کچھ کارکردگی انشاءاللہ عز و جل میں عرض کروں کہ مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کے تحت پاکستان میں کم و بیش 750 750 اور بیرون ملک 230 مقامات پر دعوت اسلامی کے مطلب کے ہمارے یہ بسے وغیرہ بھی لگتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ کہ ہماری ویب سروسز کے ذریعے بھی ہم ہوم ڈیلیوری اور سروسز وغیرہ پرووائڈ کرتے ہیں.
یہ اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں دونوں کے بستے ہیں؟
ابھی چل رہا ہے.
اچھا,
انشاءاللہ. تو بفیضان نظر میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیاءی دامت برکاتہم العالیہ, ان کے روحانی فیض سے ماہانہ کم و بیش 335,000 مریض.
اچھا,
335,000 مریض اور ان کے نمائندے فیضیاب ہو رہے ہیں, جنہیں ماہانہ 600,000 تعویذات عطاریہ اور اوراد عطاریہ فی سبیل اللہ پیش کیے جاتے ہیں.
اچھا,
یوں اگر اس کو سالانہ اگر آپ کیلکولیٹ کرنے جائیں گے نا تو یہ تقریباً 4 ملین
4 ملین ماشاءاللہ.
دنیا بھر کے 40 لاکھ افراد جو ہیں ہمارے اس سروسز سے فوائد حاصل کر رہے ہیں, اور ان 40 لاکھ افراد کو, پریشان حالوں کو, مصیبت کے ماروں کو 7 ملین کتنے
70 لاکھ
7 ملین 70 لاکھ جی جی 70 لاکھ کے قریب تعویذات عطاریہ وغیرہ فی سبیل اللہ پیش کیے جاتے ہیں.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
اب یہ عیسائی بہنوں کے بسے الحمدللہ پاکستان بھر میں 80 مقامات پر عیسائی بہنوں کے ہفتہ وار بسے بھی لگتے ہیں جن پر تعویذات اتاریہ دینے اور لینے والی صرف اسلامی بہنیں ہی ہوتی ہیں.
اچھا
ان بسوں پر بھی الحمدللہ ماہانہ ہزاروں عیسائی بہنیں فیضیاب ہوتی ہیں اور بتدریج گریجولی ان بسوں کو بڑھایا بھی جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ تو تربیتیں ہوتی رہتی ہے, بسوں کی تعداد بڑھتی رہتی ہے الحمدللہ. اچھا اس کے علاوہ یہ تو ہم نے آپ کو تعویذات اتاریہ کا ایک بسوں کا ایک آپ کو میں نے ایک وہ پریویو پیش کیا. اچھا اس کے علاوہ امیرہ اہل سنت کے مکتوبات, یہ بھی ہماری مجلس ماہانہ بے شمار مکتوبات اور رقعات وغیرہ یہ بھی روانہ کرتی ہے کہ ہمارے
یعنی خط لیٹر
مکتوبات وغیرہ
جی.
تو ہماری مجلس کو ماہانہ بے شمار ای میلز مکتوبات وغیرہ دنیا بھر سے موصول ہوتے ہیں اور امیر اہل سنت کے فیضان سے کم و بیش 70,000 اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو بائی ہینڈ بائی نیٹ اور بائی پوسٹ مکتوبات اور تعویذات ان کے پوسٹل ایڈریس پر روانہ کیے جاتے ہیں فی سبیل اللہ.
ہر سال کا یہ ہے,
یہ آپ کو جو ہے تو میں جو نہیں یہ آپ کو میں ماہانہ کی کارکردگی
70,000 ایوری منتھ
جی جی ہوم ڈلیوری کی سہولیات کے ساتھ پوسٹ کیے جاتے ہیں اور اس کا اخراجات دعوت اسلامی برداشت کرتی ہے. اچھا اس کے علاوہ یہ تو ہم نے دو آپ کو ہماری سروسز بتا دی, تعویذات اتاریہ کے بسے اور مکتوبات اور ای میلز کے ذریعے.
اس کے علاوہ استخارے کی بھی,
اب استخاروں کی سروس کی طرف بڑھتے ہیں. تو ہاتھوں ہاتھ استخارے, روزانہ پوری دنیا سے فون لائنز پر استخارے کروانے والوں کا تانتا بندھا رہتا ہے. ماہانہ کم و بیش 55,000 اسلامی بھائی اس سروس پر رابطہ فرماتے ہیں.
اچھا
ان سروسز پر ہمارے اسلامی بہنوں کو رابطوں کی اجازت نہیں ہوتی, صرف اسلامی بھائی.
اچھا اسلامی بہن کال کرے
تو ان سے معذرت کر لی جاتی ہے.
اچھا کہ محرم سے بات کروا دیں,
مطلب ہمیں اسلامی بہنوں سے بات کرنے اجازت ہی نہیں.
اچھا وہ کال کاٹ دیتے ہیں. اچھا اتنا بھی کہنے کی اجازت نہیں. واہ
اس نے
پھر وہ ظاہر ہے وہ سمجھ جاتے ہوں گے تو محرم سے کرواتے
ہیں. جی
اور اگر ابھی سننا ہے تو یہ دیکھ لیں کہ ابھی کبھی کال کٹتی ہے تو خواتین اگر کرتی ہیں تو اسلامی بھائیوں کے ذریعے کروا لیا کریں. جی
جی جی اچھا اب یہ جو ہے تو صرف پاکستان میں ہی نہیں, ہمارے پاکستان میں جو ہاتھوں ہاتھ استخارہ کیا جاتا ہے اس کا نمبر بھی میں عرض کر دیتا ہوں, 02134858711. اگر بیرون ملک سے رابطہ کریں تو 009221 ملا لیں. یہ سروس ہماری روزانہ صبح 9 بجے سے لے کر اگلے دن صبح 5 بجے تک مسلسل 20 گھنٹے جاری رہتی ہے.
اچھا
یہ پاکستان کا نمبر. اب آئیے ہند کا, ہمارا جو سروس ہے اس کے حوالے سے عرض کر دیتا ہوں. ہمارے ہند کا جو استخارہ نمبر اور اوقات بھی سماعت فرما لیں, 02234511126.
اچھا
تو یہ ہمارے ہند کی سروس ہے, روزانہ صبح 9 بجے سے شام 4 بجے تک ان پر استخارے کیے جاتے ہیں. یو کے میں بھی ہمارے استخارہ سروس ہے, وہاں پہ کال سینٹر قائم ہے جس پر استخارے کیے جاتے, اور 01274733578 روزانہ شام 6 بجے سے 8 بجے تک ان پر بھی استخارے کیے جاتے ہیں.
ماشاءاللہ.
اس کے علاوہ مختلف خمخواری کے حوالے سے سلسلہ وغیرہ رہتا ہے, مدنی چینل پر سلسلہ بھی آتا ہے ہر منگل اور بدھ کے دن عصر اور مغرب کے درمیان روحانی علاج اور استخارہ.
اچھا
اس پر بھی ہمارے اسلامی بھائی کالز کرتے ہیں استخارہ.
ماشاءاللہ آپ بھی نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ کیا فیس وغیرہ لیتے ہیں آپ؟ کچھ فیس ہے؟
فی سبیل اللہ,
سارے کچھ فری آف کاسٹ ہے,
سب فی سبیل اللہ.
اچھا ماشاءاللہ. اعلی حضرت کی تعلیمات بھی یہی تھی,
اعلی حضرت کو پسند نہیں؟ جی جی واقعہ بلکہ اس حوالے سے اعلی حضرت کا ہے. اعلی حضرت جو ہے تو تشریف فرما تھے, ایک سائل حاضر ہوا اور کوئی تحائف لے کر آیا اور ہانڈی اور مٹھائی کا ڈبہ اعلی حضرت کی بارگاہ میں پیش کیا. اعلی حضرت نے ان سے پوچھا, میرے لائق کوئی خدمت کوئی حکم ہوا, آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں, دعا کے لیے حاضر ہوں. اچھا 2 سے 3 مرتبہ اعلی حضرت نے ان سے پوچھا
کوئی کام تو نہیں ہے؟
جی پھر اعلی حضرت نے وہ اپنے مکان عالی شان میں روانہ فرما دیا. پھر اس نے کہا, حضور وہ اصل میں میرا مسئلہ یہ تھا, پریشانی یہ تھی کہ مجھے کچھ, پھر اعلی حضرت نے کہا ٹھہریے. وہ دوبارہ منگوایا سامان, ہانڈی اور وہ مٹھائی کا ڈبہ ان کو دیتے ہوئے کہا, ہمارے یہاں تعویذات بکتے نہیں ہیں.
صحیح
ٹھیک ہے نا, آپ وہاں تشریف لے جائیے, وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے آپ تعویذات آپ حاصل فرما لیجیے.
کیا بات ہے, تو ہمارے یہاں بھی تعویذ لینے والے تعویذ دینے والے جو ہیں وہ کبھی مٹھائی کا ڈبہ کچھ اس طرح کی چیزیں لاتے ہوں تو کیا پالیسی ہے
اس کے حوالے سے؟ نا ہماری نہ لینے کی پالیسی ہے, بلکہ اس کی ایک مداری باہر ایک آپ کو ایسی عرض کرتا ہوں انشاءاللہ عزوجل. ایک عیسائی بھائی بہت زبردست ان کے ذریعے سے مدنی باہر سامنے آتی ہیں, ان کے پاس کوئی پریشان حال مصیبت زدہ پہنچا, کسی کیئر آف پہنچا. مسئلہ یہ تھا کہ کنٹینر پھنس گئے تھے 4 پورٹ پر, وہ ریلیز نہیں ہو پا رہے تھے. اس نے کسی سے مسئلہ ڈسکس کیا ہوگا اس نے کہا آپ ہمارے فلاں بستے پہ آپ چلے جائیے اور وہاں مسئلہ بتائیے انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. پہنچ گیا اتفاق سے جمعے کو لینے آیا تھا, سیٹرڈے سنڈے آف تھی اور منڈے کو اس کے چاروں کنٹینر ریلیز ہو گئے, کروڑوں کا مال تھا اس کے اندر. وہ جناب خوشی سے پھولا نہیں سمایا اور تحفہ لے کر پہنچ گیا. کہا یہ حضور میری طرف سے قبول فرمائے. کہا نہیں 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 ہمیں اجازت نہیں ہے. ارے لے لیں جناب محبت سے. نہیں نہیں اس نے کیا کیا, ان کی بے توجہی میں وہ تحفہ نیچے سرکا کے وہ چلتا بنا. اب بستہ فارغ ہو گیا, کھولا تو اس کے اندر سے بہت قیمتی برانڈ کی گولڈ پلیٹڈ اور ہیرے جڑی گھڑی نکلی.
اچھا
چار سے پانچ لاکھ کی کاسٹ کی وہ گھڑی تھی. وہ پریشان, وہ خوش ہونے کے بجائے پریشان ہو گئے. اس نے ذہن پہ زور دیا, اچھا فلاں کا انہوں نے تذکرہ کیا تھا, انہیں سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا یہ فلاں علاقے میں فلاں مکان میں رہتے. وہ پہنچ گئے, دروازہ نوک کیا. کہا جی کس لیے آنا ہوا؟ کہا یہ آپ کو تحفہ لوٹانے کے لیے. وہ اتنا متاثر ہوا اس نے کہا کہ اچھا بتائیں میرے لائق کیا خدمت ہے. میں وہ آپ اگر چاہتے ہیں تو ہمارے جو ہے تو مساجد وغیرہ فلاں علاقے میں مسجد وغیرہ کی ترکیب بنانی ہے تو وہاں اگر آپ پلاٹ وغیرہ کی ترکیب بنا دیں. اور تو اس نے ایک نہیں چار مساجد بنا کے دے دی. چار مساجد الحمدللہ ضرور انہوں نے بنا کے دے دی. اس کے علاوہ دعائے صحت اجتماعات کا بھی سلسلہ رہتا ہے. یہ مختلف شہروں میں علاقوں میں وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ دعائے صحت اجتماع ہوتا ہے. وہاں مبلغ بیان کرتے ہیں, وہاں صلاۃ الحاجات ہوتی ہے, پھر اس کے بعد جو ہے تعویذات استخارے کا سلسلہ بنتا ہے. سینکڑوں ہزاروں اس میں بھائی جو لائنوں میں لگ کر وہاں تعویذات.
اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو برکت عطا کرے. اور استخارہ, تعویذات عطاریہ, یہ سب ایک بہت بڑا سلسلہ ہے. آپ اس میں ہمارا ساتھ دیجئے, اپنے ڈونیشنز کے ذریعے, عطیات کے ذریعے دعوت اسلامی کو اور مضبوط کیجئے. اب ہمارا رخصت کا وقت ہے, آئیے اپنے عزم کا اظہار کریں. غیبت کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. فیضان اعلی حضرت, فیضان امیر اہل سنت, صلوا علی الحبیب.
وہ کیا بات اعلی حضرت کی, مسلک اعلی حضرت سلامت رہے, مسلک اعلی حضرت سلامت رہے.